إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے کہ کسی نہ کسی کو سب سے اونچا مقام عطا کرے. یہ انسان کی فطرت کی طلب ہے کہ سب سے بڑا مقام وہ کسی کو عطا کرے اور اس کا پابند ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں وہ ان سے فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے اور ان سے دنیا میں چیزیں حاصل کرنے کی وجہ سے ان کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے آگے جھکنے والے بنتے ہیں، چاہے وہ پیڑ ہو یا پہاڑ یا سورج ہو یا چاند. اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں کسی کو، وہ بھی کم سے کم اپنی خواہشات کو، اپنی عقل کو، اپنے ایجوکیشن کو، یا بہت پڑھا لکھا ہو تو اپنی فیلڈ کو اپنا معبود تسلیم کر لیتے ہیں، چاہے اس کو معبود کا نام دیں یا نہ دیں، کہ پوری زندگی وہ اسی سائنسی تحقیق کے نام کر دیتا ہے. کسی نہ کسی چیز کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام آدمی دیتا ہے. کبھی کسی دنیاوی مقصد کو، کبھی بزنس کو، کبھی اپنی چاہتوں کو، کبھی لذتوں کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں جس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے کوئی خوبی دیکھتا ہے، یا اس کا کوئی فائدہ اس میں دکھائی دیتا ہے، یا اس کو کوئی لذت اس میں ملتی ہے، یا اس میں کوئی عظمت اس کو دکھائی دیتی ہے، تو اپنا سارا بڑا مقام جو ایک خانہ دل میں اس کے ہے، جو صرف ایک کے لیے ہے، وہ کسی نہ کسی چیز سے اس مقام کو بھر دیتا ہے، وہ مقام کسی نہ کسی کو دے دیتا ہے. اللہ تعالی کا جو مقام ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو، کسی دوسری چیز کو دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کو پہچانتا نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے میرے دل میں وہ طلب ہے وہ یہ ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کو صحیح طور سے پہچان لے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، جس کو اللہ کی صحیح پہچان ہو، وہ انسان وہ مقام کسی اور کو کبھی نہیں دے سکتا ہے. پتھر کو، پیڑ کو، قبر کو، بزرگ کو، کسی اور کو، اپنے آپ کو، ماں باپ کو، ڈگری کو، پوزیشن کو، مقصد کو، کسی اور کو وہ مقام آدمی نہیں دے سکتا ہے جو اللہ کا مقام ہے. کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ اس نے صحیح طور سے اللہ کو پہچان لیا. معرفت کی خرابی انسان کی عبادت کی خرابی پیدا کرتی ہے، اس کو یاد رکھیں. اللہ کی معرفت میں بگاڑ یا نفس کمی انسان کی عبادت میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں اتنا بتا دیا کہ جو انسان صحیح طور سے قرآن کریم کا مطالعہ کرے وہ اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، وہی لوگ جو پتھر کی عبادت کرنے والے، پیڑ پودوں کو پوجنے والے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پہچان ان کو کرائی گئی، اللہ کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا جیسا کہ حق ہے، تو پھر وہ اللہ کے بعد، اللہ کو پانے کے بعد کسی اور کی تلاش میں کبھی نہیں چلے، ایک قدم بھی نہیں. ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے تسلیم کرنے کے بعد کسی اور طرف نہیں گئی. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا، اس کا عملی نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہو گئے. پھر انہوں نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا, حالانکہ اس سے پہلے وہ ہر چیز کی عبادت کرنے والے تھے, ہر چیز کی. کچھ نہیں ملتا اگر ان کو تو صحابی خود کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ اگر کچھ نہیں ملتا سفر میں مٹی جمع کر لیتے اور اونٹ کا دودھ اس کے اوپر جو ہے نچوڑ کے اس کو جماتے اور اسی کی عبادت کرتے تھے. یہ حال ان لوگوں کا قرآن سے پہلے تھا, یہ حال ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا. لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات آ گئیں تو پھر یہی وہ لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے نبی کو بھی معبود کا مقام نہیں دیا, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وفات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ, اس کو موت نہیں آتی ہے. یہ پکی قوم ہو گئی. کب ہو گئی؟ جب اللہ کو صحیح طور سے پہچانا. آج خود مسلمانوں کا آپ حال دیکھیں, آپ انسانیت کا حال دیکھیں, انسانیت نے کسی نہ کسی حد میں جا کر اللہ کا مقام کسی اور کو دے رکھا ہے. وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندے صحیح طور سے جانتے نہیں ہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لیکن کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کسی کا جن نکالنے کے لیے تو کسی کی جان نکالنے کے لیے. کسی کا جن نکالنا ہو آیت الکرسی پڑھو, کسی کی جان نکالنا ہو سورہ یاسین پڑھو. مر رہا نہیں ہے, مولوی صاحب کو پوچھیں گے مولوی صاحب کیا بتاتے, یاسین پڑھو جلدی مریں گے. آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم سے نزدیکی بھی دوری ہے اس صورت میں کہ کتنا قریب ہے, روز پڑھتا ہے, لیکن کتنا دور ہے کہ کچھ نہیں جانتا قرآن میں کیا ہے. کہ قرآن سے قریب بھی ہے اور قرآن سے دور بھی ہے, کتنے تعجب کی چیز ہے. کون؟ قرآن کا حامل, قرآن پر ایمان لانے والا, قرآن کو سینے سے لگانے والا, کتنا دور قرآن سے. وجہ یہ ہے کہ الفاظ میں لگا ہے لیکن معانی سے دور ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کا پڑھنے والا محروم ہوگا اگر نہ سمجھے تو. قرآن کی تلاوت خود نہیں کی ہے, لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے, صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے. قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اس کو پڑھ کے دنیاوی فائدے حاصل کیے جائیں یا مرنے والوں کو ثواب پہنچایا جائے یا قرآن پڑھ کے ایک آدمی اپنے دنیا کے مسائل کو حل کرے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن کا مقصد ہدایت ہے, اور ہدایت کی سب سے اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کو پہچان لے, انسان اپنے رب کو جانے. کون ہے, کس کی عبادت کر رہا ہے, کس کے لیے اپنے پورے وجود کو وقف کر رہا ہے, اس کو نہیں جانتا تو پھر کس کو جانتا ہے. اللہ کو جاننا یہ علم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. سارے علوم میں اشرف العلوم, افضل العلوم, نافع الانفع العلوم, سب سے بڑا علم یہ ہے کہ سب سے بڑے کو جانے. اس سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن وہ علم ہے جو سب سے بڑے کا تعارف سب سے اچھے انداز میں کرتا ہے, جامع الفاظ میں اور ایسے مختصر الفاظ میں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور تشنگی باقی نہیں رہتی ہے, پیاس باقی نہیں رہتی ہے. تھوڑے الفاظ لیکن ایسا پکا تعارف اللہ کا کہ اس کے بعد اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر اللہ تعالی کی کتاب سے ہم جڑ جاتے ہیں صحیح طور سے تو اللہ سے صحیح طور سے جڑ سکتے ہیں. اس کو ہم نظر انداز کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, یہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل بات ہے. اس لیے کہ گمراہی کا ہمیشہ امکان باقی رہے گا اگر آدمی قرآن کو چھوڑ کے ہدایت کی تلاش کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہنا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ انسان کی ہدایت کے لیے لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ہدایت پر جمنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں اسلام کے نعرے کے باوجود کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان کسی نہ کسی گمراہی میں، بلکہ عام طور سے اس گمراہی میں مبتلا ہے جس کے مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ جس شرک کی برائی کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے رہے، آج مسلمان پھر جا کے اسی نالے میں گر گیا ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی آج شرک میں مبتلا ہے، اللہ کا انکار کر کے نہیں بلکہ اللہ کے اقرار کے ساتھ، اس لیے کہ شرک اقرار چاہتا ہے۔ پارٹنرشپ انکار کے ساتھ ہوتی، نہیں تم نہیں ہمارا، اس کو پارٹنرشپ نہیں بولتے، تم بھی ہم بھی، اس کو پارٹنرشپ بولتے ہیں۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اقرار کے ساتھ مخلوق کے لیے ان اوصاف کو تسلیم کرنا جو خالص اللہ کے لیے ہیں، جن میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توحید اس کا نام ہے، سب کی نفی اپنی بھی، اللہ کا مقام اللہ کو دینا توحید۔ اگر آپ اس کی مختصر ترین، اگر آپ اس کے جملہ چاہتے ہیں توحید کے لیے، کیا ہے توحید؟ اللہ کے خصائص میں اللہ کو منفرد ماننا، جو اللہ کے لیے خاص ہے اس میں اللہ کو اکیلا ماننا، اور کوئی نہیں، یہ توحید اس کا نام ہے۔ چاہے وہ ربوبیت ہو، چاہے وہ الوہیت ہو، چاہے وہ اللہ کی اوصاف صفات ہو، اللہ کی ذات کا معاملہ ہو یا اللہ کی صفات کا معاملہ ہو، اللہ کے ناموں کا معاملہ ہو۔ اس لیے بندے کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے پہلے اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ اللہ کو پہچانے بغیر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت فلسفے سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی معرفت عقل سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی معرفت مشاہدے اور تجربے سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی معرفت الہام اور کشف اور کرامت سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے، اور رحمان فاسأل بہ خبیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان، اس کے بارے میں جاننے والے سے پوچھ۔ جاننے والا کون ہے؟ ہمارے پاس تو بھائی سب سے زیادہ جاننے والے مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، بخاری کی روایت ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ تو ہم کو اللہ کی پہچان اگر چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا واحد ذریعہ ہے، اور دو طریقے سے پہچان ہوگی، ایک متن اور ایک تشریح۔ ایک متن جو اللہ کا کلام لفظاً قولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ نقل کیا، ایک تو وہ، دوسرے اس کلام کو سمجھ کے اس کو سمجھایا، یہ طریقہ نبی سے یہ ملے گا، قرآن کا متن اور قرآن کی تشریح سنت یا حدیث کی صورت میں، یہی ہمارے لیے اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ ہم فلسفے، غور و فکر اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، ہم اس کو اللہ کے بارے میں پہچان کا ماخذ ذریعہ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن کی طرف اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بہرحال قرآن کریم میں اسی برائی کی وجہ سے کہ ایک انسان اگر اللہ کو نہیں پہچانتا ہے تو مخلوقات کی عبادت میں مبتلا ہو جائے گا، مخلوقات کے آگے جھکنے والا بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بڑا مانتا ہے، ان سے فائدہ اس کو ہو رہا ہے، ان کی بڑائی اس نے دیکھی، سورج کو دیکھا اتنا روشن، اتنا اجالے والا، گرمی دے رہا، دھوپ دے رہا، سردی گرمی بارش، سورج کو دیکھا، سورج کی بڑائی دل میں آئی، اس کے آگے جھکنے والا بن گیا۔ چاند کو دیکھا، رات کا بلب، اس کے آگے جھکنے والا، میں کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ پیڑ کو دیکھا کہ پیڑ سے پھل ملتا ہے، سایہ ملتا ہے، کتنا مفید فائدہ، اس کے آگے جھکنے والا بنا۔ یہاں تک کہ انسان ہر چیز پر کس کس چیز کے آگے جھکنے والا بنا، حیوانات کے آگے جھکنے والا بنا۔ کیوں؟ نفع اس سے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کی کرنی چاہیے تھی۔ مخلوقات نفع پہنچاتی ہیں، لیکن مخلوق کو نفع والا بنانے والا کون ہے؟ جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے. خالق زیادہ حقدار ہے بلکہ اکیلا حقدار ہے اس بات کا کہ ایک انسان اس کا شکر کرے اور اس کا عابد بن کے جینا سیکھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخلوق بندے دھوکے میں نہ رہے اور دکھنے والے کے پیچھے بھاگنا انسان کی فطرت میں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا ہے تو اللہ کی پہچان ضروری تھی. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں مختلف مقامات پر اتنا بتلا دیا کہ بندے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ ہم نہیں جانتے اللہ کو, ہم نہیں جانتے کون ہے, نہ دیکھنے کا عذر باقی نہ رہے. اللہ کی پہچان اللہ نے اتنی کرائی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں احکام کی آیتیں آپ کو ملیں گی, ان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا وہ سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, خبیر ہے, انتقام لینے والا ہے, پکڑنے والا ہے, جاننے والا ہے. آیتیں حکم کی ہیں, مسائل کی آیتیں قرآن میں ہیں, لیکن ان کا اختتام اللہ کی ذات و صفات کے تعارف پر ہو رہا ہے تاکہ بندہ قرآن کا جو بھی صفحہ پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ کو بھولے بغیر اللہ کی کتاب پڑھنے والا بنے. وہ احکام پڑھے, پچھلی قوم کے واقعات پڑھے, یا کائنات کے بھید پڑھے, زمین و آسمان کے بارے میں پڑھے, تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جڑنے والا ہو بنے. مخلوقات کو دیکھ کے مخلوقات میں کھونے والا نہ بنے بلکہ مخلوقات کے بنانے والے کو پہچاننے والا بنے. مختلف مقامات پر آپ دیکھیں, خاص خاص مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے بارے میں بتلا ہے. جیسے قل ہو اللہ احد سورۃ الاخلاص ہے, یا سورۃ الحشر ہے, یا دوسرے مقامات ہے سورۃ البقرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایک ہی بات دیگرے کئی باتیں بیان کی. انہی مقامات میں سے ایک مقام آیت الکرسی ہے. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے. یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں 10 باتیں بتائی ہیں. یعنی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں اپنے بارے میں بتلائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے 5 نام اس میں ملتے ہیں, اور 6-7 آپ جتنا گہرائی سے غور کریں اس میں اتنی چیزوں کا اللہ نے اپنے بارے میں انکار کیا ہے. اس لیے کہ تعارف دو طرح سے ہوتا ہے, ایک اثبات اور ایک نفی. اثبات کے معنی ہوتے ایسا ہے, نفی کے معنی ہوتے ایسا نہیں ہے. تعارف کا کمال دونوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے. ایسا ہے صحت مند ہے, بیمار نہیں پڑتا. جیسے کسی کے بارے میں کہا جائے وہ صحت مند ہے لیکن پچھلے سال بھر بیمار تھا اور معلوم نہیں آگے پھر جا کے بیمار پڑے, تو یہ کیا ہوا؟ تعارف ہوا, یعنی آدھا تعارف ہوا. صحت مند آج ہے لیکن آج صحت مند ہے, ایک مہینے سے بیمار تھا, تو یہ صحیح تعارف نہیں ہوا. صحت مند ہے اور کبھی بیمار نہیں پڑتا جیسے جنتی ہوگا, یہ کامل چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی جو تعارف کرایا ہے, نفی اور اثبات دونوں کا تعارف کرایا تاکہ تعارف کامل ہو جائے. اس لیے کہ تسبیح اور تحمید یہ دونوں جمع ہونے کے بعد صحیح تعارف ہوتا ہے. سارے عیوب سے پاک ہونا اور ساری خوبیوں والا ہونا تب جا کر کمال ہوتا ہے, ورنہ خوبیاں کسی میں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ عیب بھی ہوتے ہیں. بہت اچھا آدمی ہے لیکن کبھی پی کے آیا تو پوری بستی کو جگا تھا. آج تو بہت اچھا ہے, دن میں بہت اچھا رہتا ہے, اچھا آگے کیا بولنا چاہ رہے؟ رات میں ایسا بھیانک بن جاتا, کیوں ایسا ہوتا؟ رات میں پی کے آتا ہے, رات میں پی کے آتا ہے. تو تعارف آدھا ہوا, بہت اچھا آدمی ہے لیکن جب تک کہ پیتا نہیں, یہ کیا ہو گیا؟ ادھورا تعارف ہوا. تو نفی اور اثبات دونوں سے جو ہے کمال ظاہر ہوتا ہے. اللہ کے, میں بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو بیان کیے کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ ساری خوبیوں والا ہے اور اللہ سارے عیوب سے پاک ہے. یہ دونوں چیزیں جب تک کے سامنے نہیں آتی ہیں کسی کا صحیح تعارف نہیں ہوتا ہے. خوبیوں کا اقرار اور سارے نقائص اور کمیوں کا انکار, جب تک کہ نہیں ہو کمال درجے میں تب تک کہ صحیح تعارف نہیں ہو سکتا ہے. آیت الکرسی انہی دونوں اوصاف پر دونوں طریقوں سے اللہ کا تعارف ہے. اس میں اللہ کی صفات کا اقرار بھی ہے, خوبیوں کا اقرار بھی ہے, کمالات کا اقرار بھی ہے, اور مخلوق کے اعتبار سے اللہ کے اندر ان عیوب کا انکار بھی ہے کہ جو مقام مخلوق کو اللہ کا دے دیتا ہے ان میں یہ عیوب ہوتے ہیں، ان میں یہ کمیاں ہوتی ہیں، اللہ میں وہ کمی نہیں ہے، اللہ میں وہ کمی نہیں ہے جو معبودوں کو دی جاتی ہے، جو اللہ کا مقام معبودوں کو انسان دیتا ہے ان میں یہ کمیاں ہوتی ہیں، تاکہ آدمی کمپیر کر کے دیکھ لے، اللہ کے بارے میں سوچے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچے جن میں سے کسی نہ کسی کو مقام انسان نے دیا ہے، کبھی زندہ کو، کبھی مردہ کو، کبھی کسی کو، کبھی پیر کو، کبھی نبی کو، کبھی ولی کو، کسی کو، کبھی بت کو، کبھی پیڑ کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی گلے میں لٹکے ہوئے تعویذ کو، کسی نہ کسی چیز کو آدمی وہ مقام چاہے ایک لمحے کے لیے دیتا ہے کہ سارا شکر اس کی طرف دل کا جاتا ہے، دل میں پورا بھر جاتا ہے شکر اس کے لیے، سارا خوف اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقام ہوتا ہے امید اور خوف کا، جو کہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے، اس لیے کہ ساری خیر عطا کرنے والا بھی اکیلا اللہ ہے اور ساری مصیبتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور کوئی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ تعارف صحیح طور سے ہم کو ہو جائے تو ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج کے درس میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اللہ کے بارے میں اللہ نے خود کیا بتلایا، اور اللہ سے بہتر اللہ کے بارے میں اور کون بتا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ایک مرتبہ کہا، حضرت عائشہ فرماتی، ابن خزیمہ وغیرہ میں روایت ہے اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، آپ نے کہا لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں کیا تیری تعریف بیان کروں، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسے ہی جیسا تو نے اپنی تعریف بیان کی، یعنی بندہ اللہ کی کیا تعریف بیان کرے، اللہ کی تعریف جتنی بیان کرے کم ہے، اللہ بندے کی تعریف سے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ بندے کی تعریف اس کی معرفت کے تابع ہے اور اس کی معرفت ہمیشہ کم ہوگی اللہ کے حقیقی وجود، اس کی ذات و صفات کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں بتایا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے کہا اللہ میں تیرے سارے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے مخلوق پر ظاہر کیے اور وہ جو تو نے اپنے غیب میں چھپا کے رکھتے ہیں، بہت سے نام اللہ کے وہ ہیں جو کوئی نہیں جانتا، بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں جانتا۔ شفاعت کی حدیث میں آپ نے خود فرمایا اللہ کی میں تعریف بیان کروں گا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ میں اللہ کی کیا تعریف بیان کروں گا، مسلم کے الفاظ ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ میں اللہ کی اس دن کیا تعریف بیان کروں گا، قیامت کے دن، آج میں وہ نہیں جانتا، آج میں مجھ کو استحضار اس کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ سے بڑھ کے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، ہاں اللہ نے سکھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے ہم کو سمجھایا، بہترین تعارف اللہ کا قرآن و سنت میں ملے گا، بہترین تعارف اللہ کا قرآن و سنت میں ہم کو ملے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آیت ہے اور اس کا کیا متن ہے اور اس کا کیا حصہ ہے، دس باتیں اس میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم وہ زندہ ہے، الحی القیوم وہ القیوم ہے، میں آگے سمجھاؤں گا القیوم کیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آگ گھیرتی ہے نہ نیند، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کرے سوائے اس کے کہ خود اس کی اجازت ہو، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کرے شفاعت کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان کے آگے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ یعنی بندے مخلوقات اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے بتائے، اس کے بتانے کے سوا، جتنا وہ چاہے اتنا ہی علم ان کو مل سکتا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے آسمانوں پر اور زمین پر، ولا یؤدہ حفظہما، اور ان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے، ان کی حفاظت آسمان اور زمین کی اس پر بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. یعودہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے العظیم ہے. اگر آپ گنے، ابن کثیر کہتے 10 باتیں ہیں پوری ایک آیت میں، 10 باتیں اللہ کے بارے میں، 5 نام، 5 اللہ کی صفات، اور اسی کے ساتھ ساتھ انکار بھی اس کے اندر ہے. اس سے پہلے کہ میں آیت الکرسی کی تفصیل پر آؤں، 3 باتیں میں اس آیت کی فضیلت میں ذکر کروں گا جس کو آپ یاد رکھیں. نمبر 1، دنیاوی اعتبار سے اس میں فضیلت کیا ہے، اس آیت کی فضیلت دنیا میں اور آخرت میں قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے بقیہ قرآن کے مقابلے میں. 2، اس آیت کے ذریعے سے آخرت میں جنت، اور 3، اس آیت کے ذریعے دنیا میں حفاظت. 3 چیزیں ہیں، فضیلت، جنت، حفاظت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میں بہت سارے متن حذف کر دوں گا تاکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اور یہ بہت مواد ہے، 26 پیج میرے سامنے ہیں. آپ نے پوچھا عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے، اے اب المنذر، یا اب المنذر ان کی کنیت ہے، کہا کہ کون سی آیت قرآن میں سب سے اعظم ہے، اطول نہیں، اکبر نہیں، اعظم، سب سے عظمت والی آیت قرآن میں کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا پوچھتے تھے، صحابہ ادب سے کہتے تھے اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا تھا پوچھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں، تو بولنا کیوں جب سیکھنا ہے، تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ادب سے کہتے تھے. آپ نے پھر پوچھا، اے اب المنذر، یا اب المنذر، کون سی آیت قرآن کی سب سے عظمت والی ہے، سب سے زیادہ عظیم الشان آیت قرآن میں کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. مسند احمد کی روایت میں، مسلم کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت میں کہا آیت الکرسی، آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مارا اور کہا اللہ تعالیٰ تیرا علم تجھ کو مبارک رکھے، اللہ تعالیٰ تیرا علم تجھ کو مبارک رکھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں اس جواب کو صحیح بتایا، اور صحیح بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے، ان کے علم کی منزلت کو پہچانتے ہوئے، ان کے لیے مزید برکت کی اور علم کے مبارک ہونے کی دعا ان کے لیے دی. اس حدیث، اس کو امام مسلم نے اور احمد اور مختلف حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ عظیم الشان آیت ہے، اس لیے خصوصاً کہ اس میں اللہ تعالی کی پہچان جامع کامل انداز میں بیان کی گئی. 2، اس آیت کے بارے میں جنت کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. اس حدیث کو امام نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے، مرا جنت میں گیا. جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہو، اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی بیچ میں بیریئر رکاوٹ نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کا مستقلاً اہتمام کرنا فرض نماز کے بعد میں، یہ انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. 3، دنیا میں حفاظت سب سے بڑے دشمن سے، وہ بھی ایسے ٹائم میں کہ پوری غفلت والا ہوتا ہے. دنیا میں سب سے خطرناک دشمن سب سے غفلت کی حالت. سب سے خطرناک دشمن کون ہے آپ کا پڑوسی؟ شیطان. شیطان سب سے خطرناک دشمن. سب سے غفلت کی حالت کون سی؟ نیند. نیند کی حالت میں، رات کے اندھیرے میں حفاظت آپ کو چاہیے. آپ ایک اپنے لیے سپاہی رکھیں، اس کا خرچہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. فری میں اللہ کی طرف سے آپ کو ایک فرشتہ ملے گا. فرشتہ کیسا رہتا ہے؟ اب دنیا کا تو سوئے گا، سپاہی بھی سوتا، چوکیدار بھی اٹھتا بولتا جاگتے رہو، پھر تھوڑی دیر سے خاموشی کے ساتھ سو جاتا، کون دیکھتا اپنے کو. لیکن اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ملتا ہے کب؟ جب آدمی سوتے وقت میں جب بستر پر آئے اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے. لمبی روایت ہے، میں تفصیلا نہیں بتاؤں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ، ایک آدمی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکات کے مال پر طے کیا تھا, رات میں پہرے داری کر رہے تھے, ایک آدمی آیا چوری کرنے لگا, پکڑا انہیں. چوری کرتا ہے, چل اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا, کہ بہت غریب آدمی, بیوی بچے بھی میرے بچے ہیں اور عیال ہیں اور بہت مشکل تکلیف میں ہو, اس لیے آئے, اس لیے چوری کر رہا ہوں. کہا دے گا آئندہ نہیں کرنا, چھوڑ دیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا رات کا تیرا چور کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے ایسا ایسا کہا, مجبور ہے, پریشان حال ہے. کہا کہ وہ پھر آئے گا. کہتے میں دیکھا جب آپ نے کہا پھر آئے گا تو آئے گا, وہ پھر آیا, پھر چوری کرنے لگا, پھر پکڑا. کہا کہ چوری کرتا ہے, چل اس کو لے جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا بہت مجبور تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں, اب نہیں آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا رات کا تیرا چور کیا ہوا, یعنی تیرا جس کو تونے پکڑا تھا قیدی, تیرا اس کا قیدی کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بہت مجبور تھا, پریشان حال تھا, اس طرح سے اس نے کہا, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. کہا وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا, وہ پھر آئے گا. انہوں نے کہا آپ تیسری مرتبہ تو میں اور پکا دھیان دے کے انتظار کیا اس کا, وہ پھر آیا, پھر چوری کرنے لگا, پکڑا اس کو. کہا بولتا نہیں آتا نہیں آتا, پھر آتا, کل تو کہا تھا نہیں آئے گا, پھر آیا, اب تو ضرور لے جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا نہیں, تجھ کو ایک بات بتاتا ہوں میں, ایک نفے کی بات بتاتا ہوں, اگر رات کو تو بستر پر جائے اور آیت الکرسی پڑھے تو رات کو اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک محافظ آئے گا اور رات بھر تیری حفاظت کرے گا شیطان کے مقابلے میں, صبح تک رات بھر تیری حفاظت کرے گا. انہوں نے کہا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پوچھا کیا ہوا تیرے قیدی؟ کہا اللہ کے رسول نے ایسا ایسا کہا اور کہا کہ ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں, مجھ کو چھوڑ دے. تو میں نے چھوڑ دیا. اس نے یہ بات بتائی, آپ نے کہا صدقہ کا وہو کذوب, اس نے سچ کہا حالانکہ بہت جھوٹا ہے وہ. اے ابو ہریرہ معلوم کون تھا؟ اللہ رسول عالم, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے کہا وہ شیطان تھا, شیطان تھا. تو کبھی شیطان بھی حق بات بولتا ہے اور شیطان کی بھی حق بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے, یہ سنت ہے. حق بات کسی کی طرف سے بھی آئے اس کا اقرار کر لینا چاہیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کا, وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے کیا کہا؟ سچ کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوتا ہے رات بھر جو آدمی بستر پر جاتے وقت میں آیت الکرسی پڑھے. تو اس آیت کی فضیلت دنیا اور آخرت میں ہے کہ دنیا میں حفاظت ہے اور آخرت میں اس کے ذریعے سے انسان کو جنت ملتی ہے اگر آدمی اس کا پڑھنے کا اہتمام کرے. بہرحال اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے, کتاب الوکالہ میں, اور دوسرے مقام پر بھی مختصرا ذکر کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے 10 اجزاء پر, 10 ٹکڑوں پر, کہ ان میں کیا ہے. پہلا ٹکڑا دعویٰ ہے اور بعد کے 9 ٹکڑے اس دعوے کی دلیل ہے. پہلا ٹکڑا وہ سب سے اہم ترین چیز ہے جس کے معنی بغیر انسان کی نجات نہیں, اور بعد کے 9 حصے جو ہیں وہ اس ماننے والی چیز کے لیے سپورٹ ہیں کہ ماننا آسان کیسے ہوگا جب یہ سمجھ میں آئے گا. پہلا حصہ توحید ہے اور شرک سے بچنے کا ذریعہ ہے, اور بعد کے حصے انسان کو مخلوقات سے اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے پیمانہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس آیت کے اس حصے میں بھی 2 حصے ہیں, ایک نفی اور دوسرے اثبات. ہم اللہ کے بارے میں جب اقرار کرتے ہیں یہ نہیں کہتے اللہ معبود ہے, بلکہ ہم کہتے اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں. توحید کا مطلب اللہ کے معبود ہونے کا اقرار نہیں ہوتا ہے, توحید کا مطلب اللہ کے معبود ہونے کے اقرار کے ساتھ باقی سب کے معبود ہونے کا انکار ہوتا ہے. صرف اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں, اس کا نام توحید ہے. اللہ بھی معبود ہے یہ توحید نہیں, اللہ ہی معبود ہے اس کا نام توحید ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جو بندے کے جاننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی وہ چیز ہے جو سارے نبیوں کی دعوت ہے, یہی وہ چیز ہے جو جنت کی چابی ہے, اس کے بغیر جنت میں آدمی نہیں جا سکتا ہے, یہی وہ چیز ہے جس کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہو سکتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہر رسول کو ہم نے یہ دعوت دی, اس دعوت کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری ہی عبادت کرو. انہ لا الہ الا انا یعنی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم بس میری ہی عبادت کرو. اللہ کو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے, کسی اور کو معبود تسلیم نہ کیا جائے. ایک طرف انسان کلمے کا اقرار کرے اور پھر سجدہ بزرگ کو کرے, پیڑ پودوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور مخلوقات سے ہونے کا یقین کرے, ان سے مسائل کے حل ہونے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز کرے, یہ اس کلمے کے اقرار کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے. انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پھر میری ہی عبادت کرو کسی اور کی نہیں. لا الہ الا اللہ کے تقاضے کا اقرار کے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت انسان نہ کرے. یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے, سارے نبیوں کی مشترکہ دعوت اگر آپ دیکھیں تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ ایسا کلمہ ہے جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور اللہ کے فرشتے اور علم والے سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے, اور اللہ سے بڑھ کے کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا قول, اللہ تعالیٰ جب کچھ کہتا ہے تو دلیل بھی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں, اس آیت میں اپنے معبود ہونے کے اعتبار سے دلائل دیے ہیں تاکہ بندوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے, کوئی انکار کرنے والا انکار نہ کرے, کوئی شک میں پڑا رہنے والا شک نہ کرے, جس کو کنفیوژن نہ ہو خالق اور مخلوق میں کس کو چنے, جس کے لیے التباس اور اشتباہ کچھ باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ یہ جو کلمہ ہے یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ذنون یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے اسی کلمے سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکالا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 87-88 میں, وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ. ذنون یعنی یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دی, قوم نے نہیں مانا, قوم پر عذاب آنے کے پہلے قوم سے نکل گئے اور لمبا قصہ ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب غصے اور غم میں وہ اپنی قوم سے نکلے, وَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہم اس کو پکڑیں گے نہیں, اس کے بدلے میں ان کی گرفت نہیں کریں گے. لیکن کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا, اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اندھیریوں میں اللہ کو پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو پاک ہے, میں ہی ظالموں میں سے تھا. اللہ کی پاکی کا اقرار اور اپنے ظالم ہونے کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کا اقرار جب انہوں نے کیا, اس کلمے کا اقرار کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا له ہم نے ان کی دعا کو سن لیا. مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں, سمندر کے اندر سے پکار رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا له ہم نے اس کی دعا کو سن لیا, ونجیناه من الغم اور غم سے ان کو نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کوئی یہ نہ کہے خاص ہے یونس علیہ السلام کے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ایسے ہی ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو, یہ سارے ایمان والوں کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی ایک روایت میں فرمایا کہ جو بھی مصیبت میں اس کو پڑھے, اللہ کو اس سے پکارے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ اس مصیبت سے اس کو نجات دے گا. ہاں اخروٹ پہ کیما پاؤ پہ سب کو جمع کر کے نہیں, بلکہ خود ایک انسان جس کا پیٹ دکھ رہا ہے وہی اللہ کو پکارے, کرائے کے لوگوں کو اس طرح سے پڑھنے والا نہ بنائے, اور کھانے کی شوق میں کھانے کے لیے آدمی پڑھ لیتا گھر میں تو ایسا نہیں. لیکن یہی کلمہ جب فرعون نے پڑھا, لیکن وقت نکل چکا تھا اور عذاب دیکھ لیا تھا تو اللہ نے اسے قبول نہیں کیا. یعنی فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی جب اللہ نے اس کو اس کے اوقات دکھائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یونس آیت نمبر 90 سے 91 تک دو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے کا وقت آ گیا، فرعون نے دیکھ لیا کہ ڈوب جائے گا ابھی، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تکبر تکبری ہوتا ہے، نام لے کے نہیں بول رہا ہے. جب ڈوبنے کا وقت دیکھ لیا، فرعون نے دیکھا کہ اب ڈوب جائے گا، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ بول سکتا تھا لیکن کیا کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل جس پہ ایمان لائے نا میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما بردار اسلام لے آتا ہوں. اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. اللہ نے فرمایا آل آنا، ابھی، وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلِ، اور اس سے پہلے تو تُو نہیں مانتا تھا، اس سے پہلے تو تُو انکار میں پڑا ہوا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں میں سے تو تھا، فساد کرتا تھا زمین پہ، اب مانتا ہے، اب تو عذاب دیکھ لیا، اب نہیں، ٹائم ختم ہو گیا. تو ایسا بھی اقرار کرتا ہے جب اللہ کی پکڑ اور قدرت کو دیکھ لیتا ہے. فرعون سے بڑھ کے کون طاقت والا تاریخ میں ہو سکتا ہے؟ لیکن فرعون کا آخری وقت آپ دیکھیں، آخری وقت اس کا اپنے انکار اور اللہ کے اقرار پر تھا، لیکن وہ وقت اللہ کا ٹائم لیمٹ ختم ہونے کے بعد تھا، ایگزام کا ٹائم ختم ہو گیا، اب لکھ کے فائدہ نہیں، اب مارکس نہیں ملیں گے، اب بول کے فائدہ نہیں. تو فرعون نے بھی آخر وقت میں اقرار کیا اس بات کا. یہ وہ اقرار ہے جو اچھے اچھوں کو ماننا پڑے گا آخرت میں. انسان کی سعادت اور کمال یہ ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے، قیامت کی گھنٹی سے پہلے اس کو مان لے، سور پھونکنے سے پہلے، ملک الموت کے آنے سے پہلے، حلق میں روح آ جانے سے پہلے، غرغر غرغر کرنے سے پہلے آدمی اس کو مان لے، تب اس کی نجات ہے. ماننا تو سب کو ہے، ماننا تو سب کو ہے، ایک وہ ماننا ہے جو عزت والا ماننا ہے، امتحان کی مدت میں ماننا ہے، ایک ماننا وہ ہے جو ذلت کے ساتھ ماننا ہے، جو امتحان کا وقت ختم ہونے کے بعد ماننا ہے. تو یہ وہ کلمہ ہے جو اچھے اچھوں کو ماننا پڑتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر انسان اللہ کے نزدیک اچھا نہیں بن سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے وہ دعوت ہے جس کے مانے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے. یہ سب سے بڑا دعویٰ ہے، سب سے افضل اللہ کی تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے، سب سے افضل ترین الفاظ میں اللہ کا ذکر اگر کوئی کر سکتا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی لیے ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند، جو بندے پر سب سے زیادہ لازم، جس میں انسانوں کی ہر نسل اکثریت گمراہ ہوئی، جو سب سے زیادہ یاد رکھنے کی چیز ہے اور سب سے عظیم الشان بات ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو اقرار بندے کی پیدائش کا مقصود ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بغیر انسان کی نجات ہے. یہ وہ بات ہے جو اللہ بندوں سے منوانا چاہتا ہے. اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانے نہیں مانے، اللہ معبود ہے، لیکن بندہ اپنی جہالت میں اگر اس کو صحیح طور سے نہیں بتایا گیا تو اللہ کو چھوڑ کے مخلوقات میں پھنس جائے گا اور نقصان اسی کا ہوگا. اور اللہ تعالی رحم والا ہے، اللہ تعالی رحیم ہے، اللہ تعالی کریم ہے. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سب کچھ بتلا دے، بندے کو ٹھوکر کھانے سے بچائے، بندے کو گڑے میں گرنے سے بچائے، جہنم میں جانے سے اس کو بچنے کا راستہ بتلا دے. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بھوک جس نے بنائی ہے اس نے، پیاس بنائی ہے اس نے، اس کے بعد پانی اور کھانا بھی اس نے دیا ہے. بندے کی تکلیف دنیا کی جو پوری دور کرتا ہے، دنیا کی تکلیف دور کرنے کا راستہ جس نے بندے کو سکھایا، کیا وہ آخرت کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ انسان کو نہیں بتائے گا؟ دنیا کی نعمتیں جس نے بندے کو دی، جس کا راستہ بندے کو بتایا، جس نے چڑیا کو بتایا اڑ کے کیسے اپنا رزق لیتے ہیں، جس نے مچھلی کو بتایا کیسے تیرا جاتا ہے، کیسے مقصود تک پہنچا جاتا ہے، جس نے ایک پیدا ہونے کے بعد فوری طور پر ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینا جس نے سکھا ٹریننگ کے بغیر, وہ جنت کا راستہ نہ بتائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہی اللہ ہے جس نے بندے کو سکھایا کہ دیکھ یہ تیری نجات کے لیے سب سے زیادہ لازم ہے, اور اتنا واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ بندے کے لیے اس کا ماننا آسان ہو جائے اور جنت میں جانا آسان ہو جائے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرے, اور ناکام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے. سب کچھ پہچان کے بھی نہیں پہچاننا اللہ کو سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ مقام کس کو دیا جانا چاہیے؟ کیا ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے؟ معبود کا مقام صرف اور صرف اللہ اس کا حقدار ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مقام نہیں ہے. کیوں ایسا؟ دوسرا کیوں نہیں؟ آسمان کیوں نہیں اتنا بڑا آسمان؟ زمین کیوں نہیں؟ سورج کیوں نہیں؟ چاند کیوں نہیں؟ نبی کیوں نہیں؟ فلاں کیوں نہیں؟ فلاں کیوں نہیں؟ ماں باپ کیوں نہیں؟ خود انسان کیوں نہیں؟ اللہ کا مقام, معبود کا مقام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ معبود کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ان حصوں میں یہ بات بتلائی. سب سے پہلا وصف, سب سے پہلی شرط معبود بننے کی یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. زندہ ہی نہیں ہے تو شعور ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں کچھ, مردہ ہے, بے جان ہے, معبود بننے کی لائق نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, الحی القیوم جو زندہ ہے اور القیوم ہے. حیات اور قیومیت یہ دو چیزیں لازمی چیزیں ہیں معبود بننے کے لیے. لیکن حیات, اللہ کی حیات کیسی اور مخلوق کی حیات کیسی؟ مخلوق کی حیات, حیات سے پہلے عدم ہے اور حیات کے بعد موت ہے. یہ دو کے بیچ میں مخلوق پھنسی ہوئی ہے. پہلے نہیں تھا, پیدا ہوا, زندہ ہے, مر جائے گا. تو یہ حیات دو چیزوں کے بیچ میں ہے, ایک آدم نہیں تھا اور اس کے بعد موت نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. هو الاول والآخر, اللہ کی حیات وہ پہلا اور آخری ہے. کچھ نہیں تھا وہ تھا, کچھ نہیں رہے گا وہ رہے گا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, تو ایسی ذات پر توکل کر جو زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے. غیر مسبوق بالعدل, بالعدل جو ایسا ہے کہ وہ عدم اس کے لیے نہیں ہے, پہلے نہیں تھا, ایسا نہیں, ہمیشہ سے ہے. اور جس کے لیے الذی لا یموت, جس کو موت نہیں ہے. اب اس میں سے وہ لوگ نکل گئے جو مردہ ہیں, لکڑی, پتھر, پیڑ, پودے, جن میں حیات نہیں ہے, جن میں حیات نہیں ہے, یہ اس میں سے نکل گئے. سارے پتھر کے بت اس میں سے نکل گئے, معبود بننے کا حق نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ ہی نہیں ہے. اور وہ بھی اس میں سے نکل گئے جو مر چکے ہیں. پھر قبر والے بابا, بابا, نبی, ولی اور جتنے ہیں جن کو موت آ چکی ہے, جن کو موت آ چکی ہے, جن کو موت آئی, وہ بھی اس کا حقدار نہیں ہے. معبود کا حقدار وہ ہے جو حیات والا ہو اور جس کی حیات موت والی حیات نہ ہو. دیکھیے, یعنی پہلے اس میں پورا فلٹر ہو جاتا ہے. الحی القیوم, اور بتائیے جو معبود ہو اس میں حیات نہ ہو, آپ زندگی بھر عبادت کر رہے ہو, اس میں جان ہی نہیں ہے, اس میں حیات ہی نہیں ہے, اس کو کیا معلوم آپ عبادت کر رہے ہیں؟ وہ خود حیات والا ہونا چاہیے. اور جو مر جائے, آپ پکار رہے پکار رہے ہو تو مر گیا اور آپ سمجھ رہے نہیں مرا. اب بتائیے, آپ اس کو پکار رہے ہیں جس کو موت آ چکی ہے, وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے, اپنے وجود کو نہیں بچا سکتا ہے, وہ آپ کو کیا بچا سکتا ہے؟ جو اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتا, اس کو موت آتی ہے, اس کے وجود میں بقا نہیں ہے, استمرار نہیں ہے, دوام نہیں ہے, وہ آپ کے وجود کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ تو معبود بننے کا مقام صرف اس کو ملے گا جس کی حیات ابدی ہے اور جس کی حیات موت والی حیات نہیں ہے, جس کے بعد موت نہیں ہے, اور جس کی حیات کسی اور چیز پر مبنی نہیں ہے. القیوم, حیات ایسی, اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر جتنے ہیں ان سب کے لیے یہ سب فنا ہونے والے ہیں اور باقی رہے گا تو تیرے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے. سب کے سب فنا ہونے والے ہیں, نبی ولی پیر اور بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا بادشاہ غریب امیر سب فنا ہونے والے ہیں, سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور ایک باقی رہے گا اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے. تو جس کے لیے فنا ہے اس کے لیے معبود کا مقام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ کو انہی الفاظ سے پکارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ابن عباس کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون. میں اس ذات کی عزت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, جو مرتا نہیں ہے, الذی لا یموت جس کے لیے موت نہیں ہے, اور جن اور انسان تو مر جاتے ہیں, جن اور انسان مر جاتے ہیں, سارے انسانوں کے لیے موت ہے, جو انسان ہے اس کے لیے موت ہے لیکن اللہ اس کے لیے موت نہیں ہے. کسی کی پیدائش کا دن اور موت کا دن منانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وجود باقی نہیں ہے, یہ نہیں تھا اور نہیں رہے گا یا نہیں رہا. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, اللہ کے سوا شرک کرنے والے جن کو پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہیں, اموات ہیں, زندہ نہیں ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو کب زندہ کر کے واپس کھڑا کیا جائے گا. اللہ کے سوا جتنے ہیں مخلوق ہیں اور کسی چیز کے خالق نہیں ہیں, مردہ ہیں زندہ نہیں, اموات ہیں, اموات میں غیر واحیہ اپنے آپ آ جاتا ہے لیکن اللہ نے کیا بتلایا, وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہے تاکہ اشتباہ باقی نہ رہے کہ مردہ رہ کے بھی زندہ ہے. وہ اموات ہیں احیاء نہیں ہیں, اور ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم, ان کو تو اس کا بھی شعور نہیں کہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا. تو جتنے بھی اللہ کے سوا ہیں یہ سب کے سب یا تو مر چکے ہیں فنا ہو چکے ہیں, یا تو ان کے وجود میں پہلے ابھی کوئی مثلا کوئی زندہ ہے بابا, بولے تو کوئی مرے نہیں زندہ ہے بابا ہمارے, تو کوئی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, پہلے تھے نہیں. تو اللہ کی حیات ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے. القیوم کے کیا معنی ہے؟ القیوم میں دو معنی ہے. قیوم کا لفظ قام سے ہے, قیام سے ہے. قائم بنفسہ قائم علی غیرہ, دو معنی اس میں پائے جاتے ہیں. یاد رکھیں, دیکھیے قرآن کی آیت ہے, قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے, اس کو سیکھنا ضروری ہے. قیوم کے دو معنی ہوتے ہیں لغت میں, ایک وہ جو خود قائم ہے بغیر کسی کے قائم رکھے, اس کا وجود کسی سپورٹ کے بغیر خود موجود ہے, اور دو قائم علی غیرہ, دوسروں کو قائم رکھنے والا اور دوسروں کی نگرانی کر کے ان کے وجود کو قائم رکھنے والا, اس کو القیوم کہا جاتا ہے. جو کسی کی محتاجی والا نہیں ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن سب اپنے وجود میں اپنی حاجات میں اس کے محتاج ہیں, اسی سے الصمد بھی اسی کے معنی کا لفظ ہے. القیوم الحی القیوم, جو محتاج ہو معبود نہیں بن سکتا ہے, یہ معنی ایک لیجیے. معبود کون ہے, کون بننے کا حق رکھتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہیں. جو کسی کا محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. جو قائم نہیں ہے دوسروں کے اوپر, دوسروں کی نگرانی نہیں کر رہا, اس کو نہیں معلوم دوسروں کا کیا حال ہے, بتائیے پکار رہا ہے اور نہیں معلوم اس کو کہ بندے کا کیا حال ہے, تو ایسا کوئی معبود بن سکتا ہے؟ نہیں. رات میں اٹھ کے عبادت کر رہا ہے, کشتی میں سوار ہے, مدد کے لیے پکار رہا ہے اور قیوم نہیں ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, مخلوقات کی حاجات کو جانتا نہیں ہے بلکہ خود محتاج ہے, تو ایسا معبود بننے کا حق نہیں رکھتا ہے. تو دوسری صفت اللہ کے بارے میں اللہ نے دوسرا نام بتلایا اپنا. یہ دو نام اللہ کے ہیں, الحی القیوم. جو زندہ ہے اولاً تو حیات اس کی ہے، دوسرے یہ کہ اس کی حیات کسی اور پر مبنی نہیں ہے، اس کی زندگی عام طور سے زندگی کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اللہ کی حیات کسی پر مبنی نہیں ہے، وہ القیوم ہے، وہ خود قائم ہے کسی کے قائم رکھے بغیر، اور سب کے سب اس کے اوپر قائم ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں، سب کا نگراں وہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی خود قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالی ہے جو غنی ہے اور حمید ہے، اللہ ہے غنی اور کوئی غنی نہیں ہے، سب کے سب بھکاری اللہ کے آگے، ہمارے اوپر لیبل کیا ہے؟ بھکاری، فقیر، کچھ نہیں ہمارے پاس، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ گئے، بھکاری، خالی ہاتھ پیدا ہوا خالی ہاتھ گیا دنیا سے، خود اپنا مال لے کے نہیں جا سکتا، اپنا مال جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال رہے نلاتے ٹائم پہ بیٹھ ہے، ایسا کوئی نکالا تو ہاتھ ڈالنے دے، اولاد کو بھی نہیں ڈالنے دے گا، کیا کر رہا، میری جیب میں تیرا ہاتھ ایسا کیسا، جیب میری ہاتھ تیرا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری جیب میں میرا ہاتھ دوسری کسی کا ہاتھ جانے کی کیا مجال ہے، لیکن وہی آدمی اس کی جیب میں ڈال کے سب نکالا جا رہا ہے، زیور نکالے جا رہے ہیں، سونا بھی پہنتا تھا وہ بھی نکالا جا رہا ہے، انگوٹھی نکال دے شادی کی انگوٹھی سب نکال دی. تو دنیا میں انسان کا یہ حال ہے، محتاج ہے، انسان محتاج ہے، اپنے وجود میں محتاج، اور دنیا میں اس کی حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہو معبود نہیں بن سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے، جو محتاج ہو کھانے کا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ جو ان کو معبود بناتے ہیں کتنے کمزور ہیں، کہا کہ کانا یاکولانی طعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ان کی ماں مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتو کیا، کھانا کھاتے تھے، ڈیپینڈ تھے کھانے کے اوپر، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا تھا، کھانا پیٹ میں جاتا تھا، بھوک مٹتی تھی، اور اس کے بعد ان کو کمزوری ان کی دور ہوتی تھی، اور زندگی کے دوام کے لیے، حیات کے دوام کے لیے وہ کسی نہ کسی چیز پر ڈپینڈ رہتے تھے. انسان زندہ ہے، سانس لینا پڑتا، کھانا کھانا پڑتا، پانی پینا پڑتا، سردی گرمی سے بچانا پڑتا، بیماری میں دوائی کھانی پڑتی ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے تو زندہ ہے، اللہ کے لیے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور القیوم ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کی حیات کامل ہے، کسی چیز پر ڈپینڈ نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ سب کے سب، اس کے بغیر کسی کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے، اس کے بغیر کوئی حیات باقی نہیں رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام میں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن اللہ کو کوئی کھلاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دوسروں پر قائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہا کرتے تھے جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ کہتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں میں اور زمین ان دونوں کا اور ان کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا قائم رکھنے والا تو ہے. آسمانوں کا قائم رکھنے والا کون؟ اللہ تعالی. زمین کا قائم رکھنے والا کون؟ اللہ اکیلا ہے. ان کے بیچ میں جو کچھ ہے ان سب کا قائم رکھنے والا اللہ ہے. تو قیوم کے معنی وہ جو خود قائم ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. آپ بتائیے ایسا کون ہے؟ آپ جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں وہ اس صفت سے نکلا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، کسی نہ کسی کا وہ محتاج ہے. وہ کچھ کھاتا تھا، وہ کچھ پیتا تھا، اس کو لباس کی ضرورت تھی، اس کی حاجات تھی، کبھی نہ کبھی بیمار پڑا، بابا بیمار پڑے بابا سے مل نہیں سکتے، کیوں؟ بابا کی تھوڑی طبیعت خراب ہے، بزرگ وفات ہو گئی، دنیا کے اندر مسائل ان کے. قیوم وہ ہے کہ جو خود قائم ہو، کسی کا محتاج نہ ہو لیکن سب اس کے محتاج ہو، اس کو قیوم کہا جاتا ہے. اللہ کے سوائے مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے. الحی القیوم، الحی القیوم میں دو صفت وہ ہیں، اللہ کے دو نام وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے. اس کی فضیلت دیکھیے کیا ہے، یہ جو دو لفظ ہیں الحی القیوم، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی کو کوئی بھی مسئلہ ہو اور اللہ کو پکار کے مسائل کو حل کرنا ہو، اگر ان دو ناموں سے پکار کے اللہ سے بندہ مانگے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اللہ کو اتنے پسند ہے نام کہ ان ناموں سے پکارنے والا کبھی محروم نہیں رہے گا. ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ترمذی نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھی، رکو کیا، سجدے کیے، اور اتحیات میں جب بیٹھا تو اتحیات پڑھ کے اس نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا میں کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا. وہ کیا الفاظ ہیں؟ اس نے کہا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات کی بنیاد پر کہ صرف تیرے لیے تعریف ہے، بأن لک الحمد، حمد تیرے لیے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، المنان، تو منان ہے، بہت عطا کرنے والا، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا، نہیں تھے بنایا تو نے اس کو، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے، اے اکرام والے، اے شرف والے، اے اونچے، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اے زندہ، اے قیوم، انی اسالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ کو چاہیے، انی اسالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، تدرون بما دعا، معلوم ہے تم کو اس نے کیا دعا کی ہے، کتنی بڑی دعا اس نے کی ہے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس آدمی نے اللہ کو اللہ کے عظیم نام سے پکارا ہے، الذی اذا دعی به اجاب و اذا سئل به اعطا، ایسے نام سے اللہ کو پکارا ہے کہ جس سے اللہ کو اگر دعا کی جائے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ سے کچھ مانگا جائے تو ضرور عطا کرتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں، یا حیو یا قیوم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کو جب کوئی مسئلہ آتا، اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی، اے زندہ، اے قیوم، تیری رحمت سے میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، تیری رحمت کے لیے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرتے تھے. یہ فضیلت ہے، یہ پہلا تعارف اللہ نے اپنا کرا ہے. توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد، اللہ نے پہلی بات اپنے بارے میں کیا فرمائی؟ کہ وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، محتاج نہیں ہے، اپنے وجود میں محتاج نہیں کسی کے لیے، اور سارے اپنے وجود اور حاجات میں اس کے محتاج ہیں. یہ پہلی دو چیزیں ہی کافی ہیں، سب کا معاملہ زیرو ہو جاتا ہے. اللہ کے سوا سارے معبود کے مقام سے اپنے آپ ہٹ جاتے ہیں، کہ ان کی حیات بھی ناقص اور ان کے دنیا کے اندر ان کی استغنا بالکل مفقود، پورے کے پورے وہ اللہ کے اور دوسروں کے مخلوقات کے محتاج ہیں. اللہ تعالی نے اس کے بعد مزید آگے کہا کہ اس حیات کی اور جو ہے قوت اور اس حیات کا کمال کیا ہے. اللہ کی زندگی، مخلوق کہے گے ہم زندہ ہیں نا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں معلوم پڑتا کیا ہے. اسی لیے کئی لوگ جا کے منہ دھو کے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا، بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا کیا معلوم، آدمی بیٹھ رہا ہے اچانک کچھ ہو جاتا ہے، گردن اپنے آپ جو ہے نیچے چلی جاتی ہے، آدمی کو پلک جھپکتا ہے، آدمی زندہ ہے نا، کوئی آدمی اس کو جگائے اپنی کو، زندہ ہے نا میں. حیات کا نقص، ایک آدمی مر جاتا بے حس ہو جاتا ہے، نہیں معلوم، پھر اس کو کاٹو پھاڑو چیرو کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی جو ہے موت ہوتی ہے، جو نیند، اسی لیے جاگنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم نیند سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام حمد اس کے لیے جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کیا. ایک چھوٹی موت ہے جو ہر آدمی پر روزانہ طاری ہوتی ہے، یہ حیات کی کمزوری ہے، حیات کا نقص ہے کہ ایک انسان ہوش و حواس کو کھو دے. اللہ تعالی کی حیات کا کمال یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی ایسی ہے، اس کی حیات ایسی ہے کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، بڑی موت تو دور، چھوٹی موت بھی اس کے لیے نہیں ہے، اور چھوٹی موت تو دور اس کے لیے تو تھوڑی دیر کا پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کے لیے اونگ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نیند اور اونگ میں فرق یہ ہے کہ نیند جو ہے اختیار سے ہوتی، چلو بابا سونے کا ٹائم ہو گیا، بچھاؤ اور اٹھاؤ متھا، الارم لگا کے سو گئے، اختیار سے ہے، طلب کے ساتھ میں۔ اور اونگ کیسی ہوتی، سونے کا نہیں آ اور جاگ رہا، کیا کروں نیند آ رہی، سونے کی نئی کوشش کر رہا میں لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے، چوکی داری کر رہا ہے اور جاگ رہا ہے، کوئی مر گیا تو اس کے جا کے بیٹھا رات کو جا کے اور اونگ آ رہی، اس کو بھی دیوار کو کوئی ٹیک کے کھڑا، کوئی کیسا اونگ آ رہی ہے۔ انسان کا نیند آنا اور اونگ آنا دو باتوں کی علامت ہے، ایک مغلوبیت اور دوسرے بے شعوری، مغلوبیت اور لا شعوری۔ حیات کے لیے اور قیوم ہونے کے لیے، حی اور قیوم یہ دو اوصاف ایسے ہیں کہ ان کے بعد اللہ نے دو اور چیزوں کا انکار کیا۔ اللہ کے لیے موت نہیں ہے، اللہ کے لیے موت نہیں ہے، وہ الحی ہے، ایسا الحی جو اس کے لیے موت نہیں ہے، موت تو موت، بڑی موت نہیں، چھوٹی موت بھی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ گھیرتی ہے، نہ اس پر اونگ کا غلبہ ہوتا ہے، نہ اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لا ینام، سوتا نہیں، اس لیے کہ ینام، سونا انسان کے اختیار سے بھی ہوتا ہے، اپنے اختیار سے انسان سوتا ہے، لیکن نیند اور اونگ اس کو گھیرتی نہیں ہے، اس کا غلبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی اور چیز کا غلبہ ہو، اس کی حیات اتنی کامل ہے، انسان سوتا کیوں ہے، بہت تھک گیا نیند آ رہی۔ تو حیات کی کمزوری ہے کہ حیات کے بعد انسان کی زندگی میں انسان تھکتا ہے، تھکن انسان کی زندگی کا عیب ہے، اس کی زندگی کے کمزور ہونے کی علامت ہے، بعد میں واپس فریش ہو جاتا ہے، فریش ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ زندگی کی کمزوری اونگنا اور نیند آنا ہے۔ اللہ کی حیات اتنی کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، نہ تھوڑی دیر کے لیے غفلت ہے، نہ مستقل لمبے عرصے کے لیے بے فکری اور غفلت ہے، نہ چھوٹی موت ہے نہ بڑی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حیات کے اعتبار سے اور قیومیت کے اعتبار سے دو چیزیں لازم ہیں، ایک یہ کہ اللہ سوتا نہیں ہے اور اونگ نہیں آتی ہے تو اللہ تھکتا بھی نہیں ہے، لازم کیا آتا ہے اس سے، اونگنا اور سونا کس سے ہوتا ہے، تھکنے سے ہوتا ہے، وہ الحی ہے، زندہ ہے، تھکتا نہیں، اتنا کام ہے۔ نمبر دو، وہ قیوم ہے، آسمان و زمین کو تھامنے والا ہے، آسمان و زمین کو تھامنے والا، مخلوقات کا معبود، مخلوقات کی عبادات کو دیکھنے والا، بدلہ دینے والا، مخلوقات کی دعاؤں کو سننے والا، مخلوقات کے مسائل میں ان کے مسائل کو حل کر کے ان کے کام آنے والا، اگر غافل ہو اور سویا ہوا ہو، اب یہ بھاگتے بھاگتے گڑے میں گر گیا، پکار رہے اللہ بچا، یا رات کا اندھیرا ہے اور چلانے ہی نہیں آ رہا، کوئی گلا دبا رہا اور اللہ کو پکارنا ہے اس کو، اب پکار رہا ہے تو کہے گا نعوذ باللہ، معبود سویا ہوا، سونے کا ٹائم ہے، رات کو پکارتے کیا؟ ایسا معبود ہو اگر کہ اس کے ٹائم ٹیبل ہوں، جاگنے کا ٹائم الگ، سونے کا ٹائم الگ، تو عبادت کرنے والا ہم کو ایسے ٹائم پہ کبھی پرابلم آیا تو کس کو پکارنے کا؟ اگر آپ کے سونے کے وقت میں مسئلہ آ جائے تو، یا سونے کے وقت میں عبادت کر رہا پھر اس میں نیکی بھی بند کرنے کا، کیوں؟ معبود کو ہی نہیں معلوم کون سی، فائدہ کیا کر گئے، نیکی کر کے فائدہ کیا جب معبود سو رہا ہو، نیکی کر کے فائدہ ہی نہیں کچھ۔ اور کائنات کا نظام چلانے والا اگر پلک جھپکنے کے بقدر بھی اگر اس پر غفلت طاری ہو جائے، بتائیے پوری کائنات برباد ہو جائے گی، پوری کائنات برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حیات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کامل ہے، اللہ القیوم ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیوم ہے، لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو آسمان و زمین کو تھامنے والا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی وہ غافل نہ ہو، ایسا کوئی ہے؟ سارے کے سارے لسٹ میں سے نکل جاتے سوائے اللہ کے، بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا قوی، بڑے سے بڑا، اس کے بھی سونے کا ٹائم رہتا ہے، اس کے اوپر بھی غفلت آتی ہے. غفلت ہونا, اونگ آنا, یہ بتاتا ہے کہ ارادے کے بغیر کوئی اور اس پر غلبہ پا رہا ہے. جو مغلوب ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے, جو مغلوب ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. آج مغلوب ہوا, کل کسی اور سے مغلوب ہوں گا. ہم کو وعدہ کریں گا مدد پہ آؤں گا میں, کل کو مغلوب ہوگا اس سے پاور فل دوسرا کوئی رہا تو کیا. معبود بننے کا مقام صرف اس کے لیے ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی ہے اس پر کوئی غالب نہیں آتا ہے, وہ سب پر غالب آتا ہے. وہ کبھی غفلت میں نہیں جاتا ہے, وہ کبھی اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے, نہیں جاننے کے اس کے کوئی اوقات نہیں ہوتے ہیں. یہ معبود بننے کے لائق. الحی القیوم, اللہ 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 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. اللہ تعالی سوتا نہیں ہے اور اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ سوئے, اس لیے کہ سونا اللہ کے لیے عیب ہے. سونا اللہ کے لیے عیب ہے کہ اگر اللہ سو جائے تو مخلوق کی نگرانی کون کرے گا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالی کی کمال کے اوصاف میں سے دیکھیے پہلی صفت کیا تھی, الحی القیوم. لا الہ الا اللہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ زندہ ہے, اس کو وہ زندہ ہے اور القیوم ہے, غنی ہے سب سے اور سب کو تھامنے والا ہے. اس کے بعد یہ اس بات میں ہے, اب نفی میں اللہ نے بتایا کہ اس کی حیات ایسی ہے اور قیومیت ایسی ہے کہ غفلت اور نیند بالکل اس پر نہیں آتی, مغلوبیت اس پر نہیں آتی ہے. یہ نفی کے انداز میں اللہ نے سمجھا ہے, ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, صفت ذاتی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنی ملکیت کا ذکر کیا. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا ہے, زندہ ہے, سب کو تھامنے والا ہے اور کسی کا محتاج نہیں. اللہ ملکیت کے اعتبار سے, مالک ہونے کے اعتبار سے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں کا معبود ہو چلو آسمان میں چلتی اس کی اور زمین میں نہیں چلتی, یا زمین میں چلتی فلاں ملک میں چلتی دوسرے ملک میں نہیں چلتی, تو وہاں کانٹیکٹ کر کے دوسرے معبود کو بتانا پڑے گا ہمارا آدمی تمہارے یہاں آ رہا, ذرا اس کے مسئلے کو حل کرو, ہماری وہاں نہیں چلتی. یا کوئی آسمان سے زمین پر آیا تو اس کی یہاں نہیں چلتی. ایسا نہیں ہے, ٹیریٹریز نہیں ہے. اللہ کی وہ ٹیریٹری, فلانے کی وہ ٹیریٹری, فلانے کی وہ ٹیریٹری, ایسا نہیں ہے. مانا تو اس کو مانا ہے کہ ذرہ بھی کائنات کا ایسا نہیں ہے جو اس کا نہ ہو, اس کا مالک وہ نہیں ہے. معبود بننے کا حقدار وہ ہے کہ ایک ذرہ بھی کائنات کا اس کی ملکیت سے باہر ہو. ایسا معبود نہیں ہو سکتا ہے. معبود وہی بن سکتا ہے کہ ذرہ ذرہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہو, چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے, ما زندہ ہو مردہ ہو, سب کچھ اسی کا ہے. پیڑ پودے پتھر انسان اور سب, سمندر ندی نالے ستارے چاند جاندار بے جان, سب اسی کا ہے. سب کا مالک کون ہے؟ وہ ہے, اسی نے ان کو پیدا کیا, وہی ان کو فنا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, آسمان اور زمین کی بادشاہی. دیکھیں ملکیت دو اعتبار سے ہوتی ہے, ایک تو مالک ہے, اور یہ موبائل کس کا ہے؟ یہ فلانے کا ہے, یہ مالک ہے. لیکن ہر مالک بادشاہ ہوتا ہے؟ بولے میں بادشاہ ہوں اس کا, کوئی بولتا ہے ملکیت مالک ہے. ٹپری کا مالک, کوئی چھوٹی دکان کا مالک, کوئی ٹھیلے کا مالک ہے, کوئی کسی چھوٹی چیز کا مالک ہے, کوئی انگوٹھی کا مالک, کوئی نوٹ کا مالک ہے. لیکن بادشاہ ہونا مالک سے اوپر ہوتا ہے. بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے لیکن مالک بادشاہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے, وہ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے. ملک کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض, اسی کا وہ بادشاہ ہے, آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اس کے لیے. اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اس کی بادشاہی کیسی ہے کہ سارے معاملات فیصلے کے لیے اس کی طرف واپس پلٹتے ہیں. ڈسیجن بھی اس کا چلے گا, فیصلہ اس کا چلے گا, سارے میٹرز کائنات کے طے ہوں گے اس کے فیصلے سے. ایسی بادشاہی اس کی ہے. ملکیت بھی اس کی, چیزوں کے وجود کے اعتبار سے مالک بھی وہ اور فیصلوں کا بھی مالک ہوا. پتا بھی گرے گا اللہ کے حکم سے گرے گا, زمین میں آسمان میں جو کچھ ہوگا, کوئی پیدا ہو رہا, کوئی مر رہا, کوئی بیمار پڑ رہا, کوئی مالک بن رہا, کوئی غریب ہو رہا, کوئی امیر ہو رہا, کوئی پاس فیل, خوش ناخوش, پریشان سکون, سارے حالات کائنات میں آئیں گے. وہ الی اللہ ترجع الامور, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے کائنات میں اللہ تعالی کے حکم ہی سے ہوتا ہے. ایسا بادشاہ ہوا لہو ما فی السماوات, ایسا کوئی ہے کیا؟ بابا کو خود معلوم نہیں رہتا, آئی پولیس پکڑنے کو آ رہی اس کو, کیچی والے بابا تھے نا, کیا حال ہوا, کیچی لے کے. یہ بھی عجیب بابا, یہ ماڈرن ٹیکنالوجی, پہلے کے بابا ہاتھ پھیرتے تھے کرتے تھے, یہ بابا پورا پیٹ کھول رہے ہیں, پاؤں کھول رہے ہیں اور کیچی لے کے, وہ بھی کیچی کون سی, بچوں کو اسکول میں کاغذ کترنے کی جو کیچی رہتی, اور بھی بڑے بڑے کیچی ادھر پھنسا رہے ادھر پھنسا رہے ایسا کر رہے ویسا کر رہے, کیچی والے بابا اسلم بابا. اب بابا کو نہیں معلوم ان کا کیا ہونے والا ہے, جا کے کچھ لوگ بھاگ کے دھلائے, بھاگ کے گئے بابا. بابا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, ایسی ملکیت ان کی ہے کہ کہاں چلتی ہے ان کی, خالی پیشنٹ کے پیٹ میں چلتی اور کدھر بھی نہیں, باہر کدھر بھی چلتی نہیں چلتی. انسان کا حال دیکھیے آپ, کتنا افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا اللہ ہے, کیسا اللہ ہے, اس کو چھوڑ کے کہاں کہاں مچھر مکھی کے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان, اپنے آپ کو گراتا ہے انسان مخلوقات کی عبادت کر کے, وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اللہ نے عزت دی انسان کو کہ وہ صرف اللہ کا ہو کے رہے, یہ اس کی عزت ہے تو کسی اور کا نہیں, میرا بڑا اگر اپنا خاص بنائے کسی کو, بتائیے عزت بڑھاتا ہے کہ گھٹاتا ہے, یا کسی چپراسی کے حوالے اب اس کے تابع ہو جا, عزت بڑھایا گھٹایا اس کی, نہیں اب تم میری مان کے چل بس میرا ہو جاتا. تو یہ عزت بڑھایا اللہ نے, اللہ کی عبادت کا حکم جو دیا ہے بندے کی عزت بڑھانے کے لیے دیا ہے. بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھک کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کا ہے. اللہ کو پکارا, اللہ کو مانگنے والا, اللہ جدھر سے چاہے جو چاہے اس کو دے سکتا ہے, آسمان سے اس کو دے سکتا ہے, زمین سے دے سکتا ہے, دنیا میں کہیں بھی کچھ ہے اللہ اس کو دے سکتا ہے, کیوں سب اللہ کا ہے. پھر حقدار کون ہے؟ بندہ مانگ رہا ہے اللہ یہ دے, اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو مانگ رہا ہے جس کو معبود بنایا ہے, یہ چاہیے, لیکن اس کی حکومت میں وہ آتا نہیں, آتا اس کے پاس شارٹیج چل رہا ہے, اس کا دے سکتا ہو نہیں دے سکتا. اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے, اللہ جو چاہے دے سکتا ہے اور وہ مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین کی, یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, یا کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے, ویجعل من یشاء عقیما, اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹا نہ بیٹی بے اولاد چھوڑ دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے, وہ مالک ہے, اس کو اختیار ہے نہیں بھی دینے کا, نہیں دینے کا بھی مالک وہی ہوتا ہے, ورنہ مجبور ہوتا ہے دینا ہی پڑے گا, تو یہ مجبوری ہے, نہیں دینے کا اختیار بھی اس کو ہے, وہ مالک ہے, اس کی مالک اسی کو کہتے ہیں جس کو اختیار ہو دینے کا نہیں دینے کا, تو چاہے تو دیتا ہے بیٹا بیٹی دونوں, چاہے بیٹی چاہے بیٹا چاہے دونوں بھی نہیں, نہیں دیتا کسی کو. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, وہ جانتا ہے, وہ علم والا ہے, وہ قدرت والا ہے, اس کا علم ہے, اس کو معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے, اس کے پاس قدرت ہے, وہ چاہتا ہے تو دے سکتا ہے. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے مغفرت کا, وہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ کی حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین کی, جانتا نہیں تھی الم تعلم, کیا تجھ کو نہیں معلوم, اور یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ اس پر قادر ہے, جس کی چاہے مغفرت کرے, جس کی چاہے پکڑ کرے, جس کو چاہے عذاب دے. فرعون کو چاہے پکڑ دے اور کسی غریب سے غریب اور فقیر سے فقیر آدمی کی چاہے مغفرت کر دے, وہ مالک ہے, مالک ہے وہ, جس کی چاہے جو ہے جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر سکتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر, وہ رات کو دن میں, دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے, ایسی اس کی چلتی ہے کائنات کے اندر. اس نے سورج کو اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے. وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى, ایک مدت تک سب کے سب چلے جا رہے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ اللہ ہے تمہارا رب, ساری بادشاہی اسی کی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید چھلکا آتا ہے, ابھی رمضان آسان ہے معلوم کرنا. کھجور آپ دیکھیں, آپ کے لیے ہوم ورک, قطمیر آپ کو معلوم کرنا ہو کیا, خاص طور سے سوکھی کھجوروں میں دکھائی دیتا ہے. آپ کھولیں کھجور کو, اس کے اندر ایک سفید جو ہے جھلی ہوتی ہے, آدمی رکھتا اور وہ قطمیر ملا جیب میں رکھو, کوئی ویلیو نہیں اس کی. بعض وقت آدمی اس کو نکال کے پھینکتا اور کھجور کھاتا ہے. والذین تدعون من دونہ, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, شرک کرنے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے, ما یملکون من قطمیر, یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. ان کی ملکیت میں, ان کی پراپرٹی میں قطمیر بھی نہیں ہے, اتنا بھی ان کو دخل نہیں ہے, اتنے بھکاری, قطمیر بھی نہیں, ہمارا قطمیر بھی نہیں, اتنے غریب. اللہ مالک ہے, اصل اللہ مالک ہے. جو آدمی جا کے بابا پکار رہا ہے, کیا کس کو مانگ رہا ہے, اس کے پاس قطمیر بھی نہیں ہے, کیا دے گا اس کو, کیا دے گا بتائیے. بھکاری سے بھکاری مانگے گا تو کیا ہوگا, سیم ٹو ہی بولے گا, تو بھی بھکاری میں بھی بھکاری, کیا دو اس کو. اللہ کے آگے سب کے سب فقیر ہیں. دیکھیے اولیاء کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, لیکن اولیاء کی عبادت کے لیے ہم کو نہیں کہا گیا ہے. اولیاء کی عبادت اولیاء کی شان میں گستاخی ہے, اور اس سے بڑی اللہ کی شان میں گستاخی ہے. بتائیے, یعنی بیٹے کو دنیا کی مثال دے رہا ہوں, آپ اس کو آسانی سے سمجھیں. ایک غلام ہے مثلا, غلام کی عزت, آپ ہم بہت عزت کرتے ہیں, ہم آپ فلانے کے خاص ہیں, اس کی سیٹ پہ بٹھا رہے اس کو, اس کا جو مالک ہے. منسٹر کی سیٹ پہ کس کو بٹھا رہے؟ اس کے دربان کو. ارے آپ میرے کو ہمیشہ آتا جاتا چھوڑتے, آپ میرے کو اندر کبھی رکا ہی نہیں آج تک, ادھر آؤ اندر آؤ, ذرا میرے ساتھ چلو بیٹھو صاحب کی کرسی کے اوپر. بٹھائیں گا, اس کی عزت کر رہا ہے, اس کو مروا رہا ہے. صاحب آنے کے بعد کیا بولے, میری کرسی میں بیٹھا تھا, تیری مجال باہر جا کے تیرے کو میں نے رکایا تو یہاں کر رہا ہے. اولیاء کو اللہ تعالی کے خصائص میں داخل کرنا, شامل کرنا, اللہ کے بندے کو, اللہ کے غلام کو اللہ تعالی کا مرتبہ دینا ہے. بتائیے وہ خوش ہوں گے کبھی اس بات سے؟ وہ تو ڈرتے ہیں اس بات سے, وہ ڈرتے ہیں اس بات سے. وہ اللہ کے بندے ہیں, زندگی بھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. آج مسلمان جا کے درگاہ کے اوپر جو اللہ کے لیے سجدہ ہے بابا کو کر رہا ہے, جو اللہ کے لیے قربانی ہے بابا کو کر رہا ہے, جو اللہ کے نام کی نظر ہے بڑی تمناؤں کے ساتھ ان کے نام کی نظر باندھ رہا ہے, وہاں کی ادیلا رہا گلے میں باندھ رہا, وہاں ناڑے باندھ رہا, کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. اللہ کا مقام اللہ کو دینا ہے. اللہ کی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں, اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں. والذین تدعون من دونہ, کیوں پکارتا ہے ان کو, کیوں ناڑے باندھتا ہے وہاں پہ جا کے, کچھ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ملے گا تجھ کو یہاں سے, ان کے پاس قطمیر بھی نہیں ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. کیا دیں گے تم کو, کچھ بھی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اے نبی آپ کہیے اللہ کے سوا معبود سمجھ کے, اللہ کے سوا حاجت روا سمجھ کے جن کو تم پکارتے ہو, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, آسمانوں میں اور زمین میں وہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. ایک ذرہ دھول کا ذرہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. بتائیے جوتیوں میں لگی ہوئی دھول کے بھی وہ مالک نہیں ہے جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. وما لهم فيهما من شرك, آسمان اور زمین میں اللہ کے ساتھ ان کا کوئی شرک نہیں ہے, کوئی پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. وما له منهم من ظهير, اور اللہ تعالی کے لیے ان کے پاس کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے شریک ہیں نہ اللہ کے مددگار ہیں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ اللہ کے شریک ہیں نہ اللہ کے مدد کرنے والے ہیں، اللہ کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ یہ عقیدہ ہم کو قرآن کی آیت دیتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، اگر کوئی ایسا ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، جو مالک نہیں ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے، جو مالک نہیں ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے۔ پانچویں چیز منزل، اب یہاں پر پچھلی آیت میں، پچھلے حصے میں حیات کے بارے میں، قیومیت کے بارے میں اللہ نے کمال بتایا کہ اس کی حیات اتنی کامل ہے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اونگ اس کو گھیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اللہ نے ذکر کیا، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہی میں بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے اور ملکیت میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اور قدرت رکھنے والے کو بعض اوقات مجبوراً سفارش قبول کرنی پڑتی ہے۔ ملکیت میں دخل کیا ہوتا ہے، مالک ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے سزا دے، چاہے تو دے چاہے نہ دے، لیکن سفارش آ رہی ہے، نہیں دینا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں فلاں کا خاص ہے، اب مجبوری ہو گئی۔ اچھا فلاں منتری کا رشتہ دار ہے کیا؟ اچھا اس کو دینا پڑے گا جاب، ابھی اب سفارش آ گئی، سفارش مجبوری ہوتی ہے۔ سفارش کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ صاحب بولے نہیں یار جاب نہیں آپ کے لیے، آپ پھر فون آیا ڈرنگ ڈرنگ، اب کیا ہو رہا ہے؟ ارے وہ آدمی آیا تھا کیا؟ ہاں آیا تھا، ہمارا آدمی ہوا اس کو ذرا دھیان، ایسا ہے کیا؟ وہ بلاؤ جا کے، جب بلاؤ اس کو جا کے، کیوں؟ اگر نہیں دیں گے اس کو جاب، میرا دوسرا کام وہ رکھڑا دے گا، دوسرا کام رکھڑا دے گا، یا ناراض ہو جائے گا، یا تکلیف میں ڈال دیں گا اپنے کو۔ اپنی فائل آگے سرکانا ہے تو اس کو کام میں، کمپنی میں سرکانا پڑے گا، ورنہ اپنی فائل وہاں جا کے تنگ کر دے گا اپنے آپ کو۔ مجبوری ہوتی ہے دنیا میں سفارش، کہ اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے بول پر اس کا کام کرواتا ہے کہ میں بول رہا ہوں اس کو کرو، پھر اس کو ماننا پڑتا ہے۔ ملکیت کا عیب ہے یہ، نقص ہے یہ، کہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے۔ یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ سفارش بھی مالک بننا ہوتا ہے بعض اوقات۔ سفارش کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آدمی ہے، اس کا کام کرنا پڑے، یہ مالک بننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے پاس اتنی بھی ملکیت میں شرکت نہیں ہے، مخلوقات سفارش کی بھی حقدار اللہ کے پاس نہیں ہے، سفارش کا مالک اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کے سوا انہوں نے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت شرک میں جو پڑی ہے وہ اسی اعتبار سے آئی کہ انہوں نے کہا یہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں، اور ایسے سفارش کرنے والے ہیں کہ ایک بار بولے نا تو پھر اللہ نے ماننا ہی ماننا ہے۔ بابا نے اگر بولے تو اللہ کو کرنا ہی کرنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ نہیں کرے، یعنی نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کون؟ بابا۔ کیا کیا واقعے لوگوں نے گھڑ کے رکھے، قبر میں، قبر کے باہر، حشر میں، ادھر ادھر، قبر کے اندر منکر نکیر آ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مرید ہے، بولا آپ پہلے سلام کیوں نہیں کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی آ رہے قبر کے اندر، پکڑ کے ان کو دد دناتن دھلائی کر رہے دونوں کے اور بھیج رہے منکر نکیر کو۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ زیادہ پاورفل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کیا کیا گھڑتے ہیں لوگ، اللہ مجبور ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ مجبور نہیں، جو مجبور ہو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے، جو مجبور ہو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی قطمیر کا، ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، اس کا بھی مالک نہیں ہے کہ سفارش کر کے کوئی کام کروا دے، اس کا بھی مالک نہیں ہے کہ سفارش کی حد تک بھی حکومت میں شرکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہو کہ اگر وہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے ہوں، کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھتے ہوں، تب بھی تم ان کو شریک بناؤ گے، تب بھی سفارشی بناؤ گے؟ قل للہ شفاعت جمیعا، کہو کہ ساری سفارش کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. سفارش کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. یہ عقیدہ اپنا صاف کر لیں. سفارش کا حق کسی کو نہیں ہے, سفارش کا حق صرف اللہ کے پاس ہے, جس کو چاہے دے. کوئی منہ نہیں کھول سکتا اللہ کے آگے, زبان نہیں کھول سکتا ہے. قیامت کے دن وخشعت الاصوات للرحمن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا, رحمان کے آگے ساری آوازیں سرگوشی بن جائے, بات آواز نہیں, ایک دم ایسی دبی ہوئی آواز میں بات کریں گے. کون بولے؟ انبیاء ڈر رہے ہوں گے, آدم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے, نوح علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے, سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اللہ سے اجازت چاہیں گے تو اجازت, اور وہ بھی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ بس سجدے میں گر جائیں گے. ایسا نہیں اللہ میرے کو چاہیے, ایسا نہیں. مالک نہیں ہے کوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کے مالک نہیں ہیں. آپ سجدے میں گر جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کہے گا, ایک لمبا زمانہ جائے گا, وقت جائے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد سر اٹھائیے, مانگیے دیا جائے گا, سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کہے گا تو آپ سفارش کریں گے, خود سے نہیں. یہ عقیدہ یاد رکھیے, ہمارا یہ عقیدہ, ہم سفارش کے منکر نہیں ہیں, لیکن ہم سفارش کا عقیدہ ویسا رکھتے ہیں جیسا قرآن و سنت میں ہے. لیکن بہت سارے لوگ سفارش کا عقیدہ ایسا رکھتے ہیں جیسے کوئی داداگیری ہو, جو اللہ کے مقابلے میں ایک آدمی, ایک ولی اور ایک بزرگ جو ہے اللہ کو ڈرا دھمکا کے نعوذ باللہ زبردستی اور ضد کر کے کچھ کام کروا لے اپنا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تب اجازت ملے گی. اللہ اتنا بڑا مالک ہے کہ سفارش کرنے کی بھی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. اتنا اللہ کا اتنا دبدبا ہے, اللہ کا اتنا سخت معاملہ ہے, ایسا بڑا اتنا مالک اتنا بھی شریک نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ, قیامت کا دن جب آئے گا تو کوئی نفس, کوئی شخص, کوئی جاندار اللہ کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر پائے گا, بات ہی نہیں, اللہ کے بولے بغیر بات بھی نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ ہمارا ہے. لا تکلم, علماء نے کہا یا جو ہے تتکلم ہے محذوف ہے, لا تکلم نفس الا باذن, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا اللہ کے پاس. اللہ اجازت دے گا تو کلام کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں جائیں گے, پھر اللہ اجازت دے گا, سر اٹھائیے مانگیے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن, رب السماوات والارض, وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے بیچ جو کچھ ہے اس سب کا, الرحمن لا یملکون منہ خطابا, وہ رحمان ہے اور کوئی فرشتے اللہ کے, بندے اللہ کے بات کرنے کے بھی مالک نہیں ہے, بات کرنے کے بھی مالک نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, قیامت کے دن جب روح جبریل اور ملائکہ سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, وہ بات نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. وقال صوابا, اور بولے گا تو وہ بولے گا جو صحیح بات بولے گا, بولنے والا بھی وہ جو صحیح بولنے والا ہو اس کو اجازت ملے گی. علماء نے کہا, بعض علماء نے کہا یہاں وقال صوابا سے مراد وقال لا الہ الا اللہ, جو توحید والا ہوگا اسی کو سفارش کی اجازت ملے گی. ننگا گھومنے والے, گالی گلوچ کرنے والے اور شرک کرنے والوں کو سفارش کا موقع نہیں ملے گا, نہ ان کے حق میں سفارش ہوگی نہ ان کو سفارش کا موقع ملے گا. خود ان کے حق میں سفارش کا موقع نہیں ہوگا تو ان کو کہاں سے سفارش کا موقع ملے گا. تو کلام کی اجازت بھی نہیں, اتنا بڑا مالک اللہ تعالیٰ, اتنا بھی اس کے ساتھ پہ کوئی, اس کی ملکیت میں پاور اتھارٹی میں کوئی شریک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لیے کہ گمراہی جو آتی ہے بہت سارے مسلمانوں میں بھی, آج وسیلے کے باب سے شرک داخل ہوا ہے. فلانے بزرگ کو خوش کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور دنیا میں مسائل کے حل کرنے کے لیے سفارش کریں گے. اللہ کے پاس کیوں؟ اللہ تو سنتا نہیں نا اپنی. اللہ اتنا بڑا نعوذ باللہ ظالم ہے کہ ایسا تو سنتا ہی نہیں, کتنا بھی پکارو سنتا نہیں. ہاں بابا کے تھرو سنتا ہے, وسیلے کے تھرو سنتا ہے. اللہ کو ظالم قرار دینے والا, کلمہ پڑھنے والا اللہ کو ظالم قرار دے, اللہ کی اس سے زیادہ اور کیا کوئی تنقید کر سکتا ہے کہ وہ بتا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ میں قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی پکارے. ایک طرف تو اللہ ہے جو یہ کہے, اور بندہ یہ کہے نہیں بابا کو خوش کرنا ضروری. کیوں؟ بابا کو خوش کریں گے پھر اللہ کو خوش کر سکتے. اللہ ڈائریکٹ اپنی سنتا ہی نہیں, اللہ ایسا ہے اپنا. بتائیے اس سے زیادہ اللہ کے بارے میں ایک انسان بری بات اور کیا کہہ سکتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے, وہ خود اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے. لیکن بندہ کہہ رہا نہیں سنتا اللہ, وہ کہہ رہا سنتا ہوں یہ وہ نہیں سنتا ہے. اللہ کی بات کو جھٹلانے کا اس سے برا انداز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی بات فرمائے. قیامت کے دن سفارش کس کی ہوگی؟ ان کی ہوگی جو دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے بچتے رہے, ورنہ نہیں. اس لیے شرک کرنے والے کو سفارش بھی نہیں ملے. بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں سفارش کے لیے. بابا سفارش کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, چلو آپ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں, چلو آپ کے نام کی نظر کرتے ہیں, چلو آپ کے نام کی قربانی کرتے ہیں. سفارش کے حصول کے لیے شرک کر رہا ہے, شرک کی وجہ سے سفارش ہی نہیں ملے گی. شیطان بھی عجیب ہے اور چالاک ہے, سبھی جانتے ہیں. لیکن شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے, جس چیز کی وجہ سے سفارش سے محروم ہو جائے گا اسی چیز میں سفارش کے لیے مبتلا کر دیا. اس سے ہی سفارش ملے گی, یہ کر, اور وہ ایسی چیز کروا رہا ہے کہ جس سے سفارش نہیں ملنے والی. کتنی عجیب بات ہے. اور بندہ اللہ کی نہیں مانتا, شیطان کی مانتا, تو ظاہر بات ہے گمراہ ہوگا, نقصان میں آئے گا. پہلی بار یہی ہوا تھا, پہلے انسان کے ساتھ یہی ہوا تھا. پیڑ کے قریب مت جاؤ, شیطان نے بولا جاؤ کھاؤ بھی, کیا ہوا؟ جنت سے محرومی, فتکونا من الظالمین. اور یہی انسان کی داستان ہے دنیا میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے, جو مانگے ملتا ہے. وَإِن فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ, تو ہر نبی نے اپنی دعا اللہ سے مانگ لی. وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے چھپا رکھا ہوں. میں نے اپنی دعا کا موقع میں نے مانگا نہیں دعا دنیا میں, میں نے چھپا کے رکھا ہے. قیامت کے دن مانگوں گا اللہ سے اور اپنی امت کی سفارش مانگوں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا. ایک حدیث میں صحیح روایت ہے, مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے, آپ سے کہا گیا آپ کو اختیار ہے, چاہے تو یہ آپ مانگ لو کہ آپ کی آدھی امت جنت میں یعنی بغیر حساب کے, یا پھر آپ کو سفارش یعنی گناہگاروں کے آپ سفارش کریں گے, دو میں سے ایک لو. آپ نے کہا میں سفارش کو چنتا ہوں, میں اپنی امت کی سفارش کروں گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم والے تھے. آپ نے کہا میں اپنی امت کی سفارش کو چنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کو چھپا رکھا ہوں, ایک موقع ہے میں نے مانگا نہیں مانگوں گا, سنبھال کے رکھا ہوں. لیکن فہی نا الاتن ان شاء اللہ ممات امن امتی لا یشرک باللہ شیئا, یہ سفارش ملے گی کس کو؟ کہا کہ یہ سفارش اس کو ملے گی جو میری امت میں اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. نبی کی سفارش میں حقدار بننے کے لیے لازم ہے کہ آدمی شرک سے بچے. جو شرک کرتا ہے وہ سفارش میں حقدار نہیں ہے, اور شیطان نے سفارش کے پانے کے لیے شرک کروایا, سفارش کے پانے کے لیے شرک کروایا, اور سفارش سے محرومی کا سبب شرک ہے. کتنی عجیب چیز ہے. کیوں؟ جہالت. کس چیز سے جہالت؟ قرآن و سنت کے علم سے جہالت. اس لیے ایک آدمی بلا کو اپنے لیے بھلا سمجھ سکتا ہے, کب؟ جب قرآن و سنت کا علم اس کے پاس. یاد رکھیے اس چیز کو. وہ تھی بلا, دکھتا گیا بھلا. انسان کے لیے مصیبت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رہبری سے جب نکلتا ہے تو پھر گڑے میں جا کے گرتا ہے اور بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی, اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سفارش ہوگی قیامت کے دن, لیکن حد ہوگی کہ جو شرک نہیں کرتا ہے اسی کے لیے سفارش ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سفارش کا مالک ہے, کوئی مالک نہیں ہے. اللہ جس کو موقع دے, جس کو حکم دے, جس کو اجازت دے, وہی سفارش کرے گا. جس کے لیے اجازت دے اس کی سفارش ہوگی. ایسا نہیں کوئی کسی کو بھی کدھر بھی لے کے جائے سفارش کر کے, ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حد ہے, میں صرف اس کی سفارش کروں گا جو میری امت میں سے, کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے, میری امت میں سے جو شرک نہیں کرتا ہو اس کی میں سفارش کروں گا. اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ملکیت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمان و زمین اور اس کے بیچ میں ساری چیزوں کا, اور یہ ملکیت اتنی بڑی ہوئی ہے, ایسا کمال ہے اس مالک ہونے کا کہ سفارش کا بھی کوئی مالک نہیں ہے, جزوی طور پر بھی کوئی مالک نہیں, اللہ اکیلا مالک ہے. اور سفارش عام طور سے دنیا میں جج صاحب یا کوئی کسی کی سفارش کوئی کر رہا ہے کسی کے سامنے, انٹرویو میں فیل ہو گیا, کوئی سفارش کر رہا, ارے نہیں وہ اچھا آدمی ہے, تم دیکھے نہیں پورا اس کو, ابھی ذرا 10 دن رکھو اس کو, دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے. اس کو نہیں معلوم یہ کیسا ہے, انٹرویو میں فیل ہو گیا, سفارش سے اس کو کیا ہوا, جاب ملا. کوئی آدمی مجرم نہیں ہے, جج کو دکھائی دے رہا سارے ثبوت تو اس کے خلاف ہیں, یہ تو مجرم ہے, سفارش آ رہی ہے ہوم منسٹری سے, اوپر سے, پرائم منسٹر سے, صدر سے, کہ نہیں نہیں وہ آدمی اچھا آدمی ہے. اس کو نہیں معلوم جج کو. علم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سفارش ہوتی ہے. نہیں جانتا ہے فیصلہ کرنے والا, کوئی دوسرا بتاتا, ارے نہیں تم کو نہیں معلوم بہت اچھا ہے, وہ حقدار ہے اس کو دینا چاہیے. سفارش کیا ہوتی ہے, کمی کو پورا کرتی ہے, فیصلہ کرنے والے کی مدد ہوتی ہے, اس کے علم کی کمی کی بھرپائی ہوتی ہے سفارش. سفارش کیا ہوتی ہے, اس کے علم کی کمی کی بھرپائی ہوتی ہے. اور حاجت کے طلب میں آدمی سفارش, اس کا کام کر دو. اللہ تعالی جانتا ہے, اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی کو کوئی بتائے کہ ارے نہیں آپ سمجھو غلط ہے, یہ جنت میں جانے کے لائق ہے, آپ تو سمجھ رہے جہنم میں جانا ہے, کتنا اچھا آدمی, آپ کو نہیں معلوم. اللہ تعالی کے لیے یہ مسئلہ ہے, اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے جہاں ملکیت کا ذکر کیا, اس کے کمال کے بعد اس کو بتاتے ہوئے سفارش کا انکار کیا, کوئی سفارش کا مالک نہیں. اور ایک غلط فہمی جو ہو سکتی ہے اس کو بھی دور کر دیا کہ اللہ کو سفارش کی بھی اصلا ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالی جانتا ہے ان کے آگے کیا ہے, ان کے پیچھے کیا ہے, بندوں کے آگے کیا ہے, کیا کرنے والے ہیں اللہ جانتا ہے, بندوں کے پیچھے کیا ہے, کیا کر کے آئے ہیں, وہ بھی اللہ جانتا ہے. علماء نے کہا اس سے دو چیزیں معلوم پڑتی اللہ کے بارے میں, کہ علم کے لیے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے دو مصیبتیں ہوتی ہیں, ایک جہالت, دوسرے بھولنا. آدمی نہیں جانتا, اس کا اٹھا کے دیا اس کو, جا لے کے تیرا, بعد میں ارے یہ تو اس کا تھا, جہالت, نہیں جاننا, یا بھولنا, کسی کا حق ہے بھول گیا, کھا لیا خود ہی, بھول گیا. تو بھولنا اور نہ جاننا, یہ دو مصیبتیں ہوتی ہیں صحیح فیصلے کے لیے. اللہ تعالی نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ان کے آگے کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے, وہ کیا کریں گے, آج کیا کر رہے وہ بھی معلوم, کل کیا کریں گے وہ بھی معلوم. اللہ تعالیٰ لا علم نہیں ہے, فیصلے کے لیے نہیں جانتا والا معاملہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے, لا علمی کا مسئلہ, جہل کا مسئلہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اور ان کے پیچھے کیا ہے, وما خلفہم, اللہ کے لیے بھولنے کا مسئلہ نہیں ہے. نیکی بھی کی کر کے گیا جن کھڑا قیامت کے دن, معلوم ہی نہیں بھول گیا کیا نیکی کی, اور میں یہ کر کے آیا یاد نہیں آ رہا تو کب پکارا تھا مجھ کو. معبود ایسا اگر کرے کیا حال ہو جائے گا, عبادت کرنے والے کو وہیں ہارٹ فیل ہو جائے گا.
ارے کتنا کرتا تھا میں، تہجد پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا، بھول گیا سب.
جس کے لیے کیا وہ بھول جائے اگر، آپ بتائیے کیا ہوگا؟ تو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے معبود کے لیے لازمی وقت دو ہیں، جہل نہیں ہو اور نسیان نہ ہو، نہ جاننا نہ ہو اور جانے ہوئے کو بھولنا نہ ہو. دو ہی پرابلم رہتے ہیں نا دنیا میں، ایک تو معلوم ہی نہیں، دوسرے معلوم تھا لیکن بھول گیا. یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے. تو پھر علم اللہ کے پاس ہر ہر مخلوق کے بارے میں ہے، ان کا ماضی اور ان کا مستقبل دونوں اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کو کسی اور کے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو جنت میں ڈالو؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، آج بولے گی سفارش تو ہے نا، پھر سفارش کیوں ہے؟ پھر دنیا میں سفارش ہوتی ہے کسی کا کام بنانے کے لیے ایسے کے سامنے جو اس کا حق نہیں جانتا ہو، چاہے وہ جج ہو یا مالک ہو یا کچھ ہو. آخرت کی سفارش ایسی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آخرت میں بندوں کی شہید ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن پڑھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، نبی، نیک بندے سفارش کریں گے، اللہ ان کو حکم دے گا، موقع دے گا سفارش کرنے کا، وہ سفارش کریں گے، کچھ کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا. پھر یہ کیوں ہوگا؟ یہ ہوگا اس کے اکرام کے طور پر. اللہ کے مقرب بندے سفارش آخرت کی کیوں ہیں؟ اللہ کے علم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، سفارش کا کیا مقصد ہے؟ آخرت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، عسى ان يبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود، عزت کا مقام عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ مقام محمود سفارش ہے، اللہ عزت دے گا اپنے نیک بندوں کو. ٹھیک ہے، تمہارے بولنے سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تمہاری عزت ہے، تم میرے نزدیک مقرب ہو، تمہارا عزت بڑھا رہا ہوں میں، اور تمہاری عزت بڑھاتے ہوئے اس کو تمہارے بولنے پہ میں جہنم سے جنت میں ڈال رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن سفارش قبول کرنا، اس کی بنیاد کس بات پر ہوگی؟ اپنے مقرب بندوں کے اکرام کے طور پر، کہ تم تو جنتی ہو، تمہاری وجہ سے اس کو جنت میں ڈال رہا ہوں، یہ تمہاری عزت بڑھا رہا ہوں. تو اللہ کے نیک بندوں کا شرف، دنیا میں کچھ نیک بندے تھے، ایسے بھی تھے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کو گنتی میں کسی کی لسٹ میں نہیں، چاہے نکاح ہو یا دعوت ہو یا کچھ ہو، کوئی ان کو بلانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آخرت میں ان کی عزت کیسے خالی ان کو جنت میں ڈال کے؟ نہیں. تو اگئے جنت میں، لیکن ان کے بولنے پہ کسی کو جنت ملے گی، ان کے بولنے پہ، ان کی سفارش سے کسی کو جنت ملے گی. دیکھو یہ بندہ ہمارا ہے، ہمارے پاس اس کا کیا ویلیو ہے، یہ تو جائے گا ہی جائے گا، اس کے بولنے پہ ہم دوسروں کو جنت میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ بندوں کی عزت بڑھائے گا اس طور پر کہ ان کے وسیلے سے، ان کی سفارش سے بعض دوسروں کو جنت ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کا مقصد ہوگا قیامت کے دن، نیک بندے جو سفارش کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو سفارش کر کے بتائے، انفارم کرے کہ فلاں فلاں حقدار ہے، فلاں فلاں کو معاف کرنا چاہیے. اللہ جانتا ہے ان کے پیچھے کیا، ان کے آگے کیا ہے. ما بین ایدیہم، ان کا پریزنٹ اور فیوچر اللہ جانتا ہے. وما خلفہم، ان کا پاسٹ اللہ جانتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ناسی ہے، بھولتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھولتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ سب جانتا ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر کیا ہے؟ انسان تو صرف عمل کی شکل دیکھتا ہے، اللہ عمل کے پیچھے کی نیت دیکھتا ہے. وہو علیم بذات الصدور، واللہ علیم بذات الصدور. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت جانتا ہے، اور دل جو چیز چھپائے رکھتے ہیں ان کو جانتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدمی بیٹھا رہتا ہے لوگوں کے بیچ، سامنے سے کوئی عورت گئی، تھوڑی دیر کی جب دیکھتا پبلک میرے کو نہیں دیکھ رہی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے اس کی، ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں، آدمی بیٹھا ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھتا ہے، جب ان کو دیکھتا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے تو خود دیکھتا ہے، جب لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر فوراً نگاہ چھپا لیتا ہے اور پھر دل چالو ہو جاتا ہے، کاش کے ایسا ہوتا اور کاش کے ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، نگاہوں کی خیانت جانتا ہے، نگاہیں کیا خیانت کرتی ہیں، وما تخفی الصدور، اور دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، دل کیا چھپائے رکھتے ہیں، وہ سارے ارادے اور تمنائیں سب اللہ جانتا ہے، وہ ساری حرام تمنائیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. بلکہ اللہ کے علم کا حال دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے. ویعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے زمین پر کیا ہے، خشکی میں کیا اور تری میں کیا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمہا، کوئی پتہ نہیں گرتا ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بیج جو زمین کی اندھیریوں میں پڑا ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی گیلی سوکھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے پاس ایک کھلی کتاب میں مذکور مستور لکھی ہوئی نہ ہو. ہر چیز اللہ جانتا ہے. پتا گرنا کتنی معمولی چیز ہے، کوئی آدمی بتا سکتا ہے آج 2,55,00,000 786 پتے گرے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، نہیں جانتا ہے کوئی. یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بندہ کوئی مخلوق اس کو گنتا نہیں ہے، اللہ اس کو گنتا ہے. اللہ کے پاس اس کی گنتی ہے، اللہ کا علم اتنا کامل ہے. جو پتا گرنا جانتا ہو وہ بندے کے اعمال نہیں جانے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے، بارش کا وقت اس کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹوں میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا ہے کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کس زمین میں جا کے مرے گا، اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ کا علم کامل، اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا علم کیا ہے؟ دیکھیں جہاں اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہاں مخلوق کے جہل کا ذکر کیا. ایک طرف یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، حیات کا ذکر، حیات کے اعتبار سے نقص کا ذکر، اللہ ان نقائص سے پاک ہے. ملکیت کا ذکر، ملکیت کے مقابلے میں نقائص کا ذکر، کمزوریوں کا ذکر. اسی طرح سے علم کا ذکر، اللہ کے بندوں کے علم کا، اس کی کمی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا تو فوراً مخلوق کے بارے میں بتلایا، ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے وہ کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ کی مرضی ہو. اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کی مشیت اور چاہت کے بغیر، اللہ کے علم میں سے یہ کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. علماء نے کہا دو معنی اس کے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے علم کے بارے میں سے مراد اللہ کے بارے میں علم، دو اللہ کے علم سے مراد اللہ جن چیزوں کو جانتا ہے ان چیزوں کے بارے میں علم. دونوں میں فرق ہے. اللہ کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ اللہ ہم کو نہ بتائے اللہ کیسا. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اللہ کے بارے میں غور و فکر کر کے فلسفے سے، دھیان گیان سے معلوم نہیں کر سکتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اسی طرح سے اللہ جو جانتا ہے بندہ وہ نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ اللہ بندے کو نہ بتائے. آپ بتائیے، سیب روز گرتا تھا پیڑ پہ سے، نیوٹن نے کیوں سوچا اسے؟ نیوٹن ہی کو کیسا معلوم پڑا یہ سب؟ کیوں پھر اس کے بعد گریویٹیشن کا قاعدہ؟ کیوں اس سے پہلے سیب نہیں گرتا تھا؟ اللہ جب چاہتا ہے کائنات کے بھیدوں کو بندوں پر ظاہر کرتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے بندوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، بندے کے سامنے ہوتا رہتا معلوم نہیں رہتا اس کو. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا علم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں الا یہ کہ اللہ کی چاہتوں کہ ہاں اس کو یہ بات اب معلوم ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں اللہ نے اپنے سوا دوسروں کے جہل کا ذکر یہاں کیا ہے. جاننے میں بھی اللہ کی مرضی چلے گی مخلوق, اتنی محتاج مخلوق اللہ کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. نبی بھی نہیں جانتے, اللہ نے سکھایا تو معلوم پڑا. اسی طرح سے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور ایسے ہی ہم نے اے نبی آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. آپ نبی کو نہیں معلوم, کتاب کا علم نہیں معلوم تھا, ایمان نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کیا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو قرآن دیا اور قرآن نے سکھایا کتاب کا علم کیا ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں, تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم سے ہدایت کے راستے پر لے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم, آپ نے زندگی میں اقرار کیا بہت ساری چیزوں کے بارے میں میں نہیں جانتا. بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دیکھیے گمراہی کہاں سے آتی ہے, بابا کے بارے میں بزرگ کے بارے میں عقیدہ جانتے ہوں گے, یا غوث المدد یہاں سے پکار رہا, ارے بابا کو معلوم رہیں گے نا, اپن چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے دکھ رہے رہیں گے اپن بابا کو. گیارہویں کی مخلوق میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ معبود جو ہے اس کو دیکھ رہا ہو, اور یہ عقیدہ انسان بنا لیتا ہے. اسی لیے غیب کا عقیدہ جڑا ہوا ہے عبادت کے ساتھ میں, یہ جڑا ہوا ہے مالک ملکیت اور عطا کے ساتھ میں. اسی لیے بندہ کسی کو جو ہے بزرگوں کو اگر پوجنا شروع کر دے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جہاں کہیں ہوں وہ مجھ کو دیکھ رہے ہوں گے, بابا مجھ کو دیکھ, اسی لیے تو ڈرتا ہے اس سال اگر نہیں کیے گیارہویں تو عذاب آئے گا اللہ کا, اس سال اگر کنڈے نہیں کیے ہاں تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا اپنا, ڈرتا ہے. یعنی ان کو معلوم پڑے گا پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں میں ہی لسٹ رہتی ان کے پاس, یہ سال کون گیارہویں کیا, ٹک کرو, نہیں کیا, کیا نہیں کیا, اچھا یہ نہیں کیا, کیا اچھا ہو جا رہا ہے, اس کو دیکھتے آگے. بابا ایسا کرتے کہ اس کے بلیک لسٹ میں آ گیا یار, اب ہے اس کا بچہ بیمار, کبھی یہ پلنگ پہ سے گرے گا سر پھٹے گا, کبھی چلتے چلتے باتھ روم میں پاؤ پھسلا ہے اس کا, اور سب لوگ بےچارا ایک آدھا اللہ کا بندہ اگر بولے اس سال کنڈے نہیں, اس سال جھنڈے نہیں, اس سال گیارہویں کے پیالے نہیں, کچھ بھی نہیں, اگر نہیں گھر کے لوگ بھی ذرا کچھ ہوا دیکھ ایسا بولے تھے نا تیرے کو یہ سال نہیں کیے, دیکھ اس کی بلائی. رشتے دار, پڑوسی, دوست احباب سب بولتے کیا اچھا کرتے تھے لوگ, اور حالانکہ ہر سال بیمار ہوتا, ہر سال سر پھوڑ کے آتا بچہ, بتائیے سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے بچہ, سر نہیں پھوڑے گا تو کیا ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو جائے تو فوراً ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں, دیکھ تھی سال سال کا ایک کنڈا وہ اگر نہیں کرتا ہے سال بھر پریشان, دن بھر میں پانچ نمازیں چھوڑ کے کبھی فلمیں دیکھ رہا, کبھی گانے بجانے میں مبتلا ہے, کبھی کام دھندے میں, کبھی پکنک میں ہے, کوئی نہیں بولتا ہے ٹھوکر لگی تو دیکھ نماز نہیں پڑھنا ایسا ہوا, کوئی نہیں بولتا ہے تو نے نماز نہیں پڑھا نا آج, دیکھ پریشانی تیرے کو ہو رہی ہے. اللہ کا کہ اللہ کا توڑے تو چلتا, بابا کا سال میں ایک بار آتا ہوں, سال میں مس نہیں ہونا چاہیے. کہاں مسلمان جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, سال میں یاد رہتا برابر اس کو, ڈیلی پانچ بار اذان کے ساتھ یاد نہیں رہتا, کیلنڈر برابر دیکھتے رہتا, ارے آ رہے کنڈے آ رہے, آ رہے ہاں کنڈے آ رہے, گیارہویں آ رہی برابر آ رہے, آنے کے پہلے گھر صاف, پورا گھر صاف, لیکن نماز کے لیے ہاتھ پاؤں صاف نہیں کرے گا, تارت نہیں, اللہ کے لیے خود صاف نہیں ہوگا, پاپا کے لیے پورا گھر صاف، پورا گھر صاف. نماز کے لیے تھوڑی بستر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، مردوں کی عید کے لیے گھر سے باہر جا کے بیٹھتا. لحاظ سے باہر نکلنے کو دل نہیں بولتا. ارے کیا مؤذن ثابت تھے، یہ مائک اچھا کھلا نہیں، بولے تھے بند کرے مائک، جب سے لگائے ہوئے پورے گاؤں کو اٹھا دیتے. اچھا فجر میں مائک بند ہے، پبلک بولتی. کیا حال ہے مسلمان کا بتائیے، شرک کی کتنی بری قسم ہے. اسی لیے غیب کا عقیدہ یہ جو ہے آدمی کو اللہ کے مقابلے میں بندوں کے آگے حاضری کا استحضار پیدا کرتا ہے، میں ان کے آگے ریسپانسیبل ہوں. حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اللہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کے آگے جواب دے. لیکن یہ کیا کرتا ہے، ارے اپنے بیعت کے لیے بابا سے اگر کچھ بھی گڑبڑ کیے ان کو معلوم پڑے گا، ہر وقت پابند. یہی تصور شیخ اور اس طرح کے باطل عقائد جو ہے مسلمانوں میں پیری مریدی اور تصوف کے ذریعے سے داخل ہوئے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک قوم جانور بنا دی گئی، مجھ کو نہیں معلوم وہ کون سا جانور تھا. صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ کو نہیں معلوم وہ کون سا جانور ہے، کیا بنایا گیا ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لا علمی کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، آپ نے فرمایا تم منطلق ابھی، جبریل مجھ کو لے کے گئے، حتی انتہا بھی الى سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے. وغشیہا الوان لا ادری ما ہی، اس کے اوپر کچھ رنگ جو ہے انہوں نے اس کو ڈھانپ لیا سدرۃ المنتہا کو، مجھ کو نہیں معلوم وہ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم، اور مسلمان کیا کہہ رہا ہے، سب معلوم، ذرہ ذرہ معلوم، ہر چیز معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت کے دن حوض کوثر پر لوگ آنا چاہیں گے، فرشتے مار کے بگائیں گے، میں کہوں گا آنے تو میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی. گستاخ ہیں، کافر ہیں فرشتے، عقیدہ خراب فرشتوں کا، لگا فتوا سائن کرو سارے علماء، فرشتوں کا عقیدہ خراب. فرشتے بول رہے ہیں انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے علم کا انکار کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، بندے نہیں جانتے ہیں، بڑے سے بڑے نبی نہیں جانتے ہیں، جن کی عبادت کی جا رہی نہیں جانتے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا ہے. وهم عن دعائهم غافلون، وہ تو ان کی پکار سے سرے سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے سرے سے انکار. ہم نے کب بولے تھے تم کو کرو، بولے گا میں آپ کو کندوری کرتا تھا معلوم آپ کو، تو کب کرتا تھا، میرے کو کیا معلوم، ان کو کہاں معلوم ہے، بولے ہر سال کرتا تھا نا برابر جنوری میں، تو جنوری میں کرے فروری میں، میرا کیا ہو، میں نے کب بولا تھا کرنے کے لیے. سارے اولیاء سارے صالحین انکار کر دیں گے. لکم دینکم ولی دین، وہاں چھوڑ دیں گے، تیرا تو ہمارا کیا ہے. بڑا سے بڑا نبی اس وقت کہے گا نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. بڑے سے بڑے نبی، بتائیے باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اس دن بھائی بھائی سے، ماں باپ اولاد سے، آپس میں سب ایک دوسرے، بیوی شوہر اولاد سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ کب یاد رکھنا اس کو، یہ انڈیا میں وہ انگلینڈ میں، کب معلوم بھی نہیں، کبھی نہ ملے نہ کچھ نہ کیا، کیسا یاد رکھیں گے آپ بتائیے، کیسا معلوم ہوگا ان کو یہ کون ہے. کوئی فارم ملتا ہے، کوئی پاس ملتا کہ میں نے اتنے کندوری کیا، کیا کیسا پہچانے گئے، کبھی ملے نہیں زندگی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ پکارنے والوں کی پکار سے غافل ہیں، قیامت میں انکار کر دیں گے. اللہ جانتا ہے اور باقی سب ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے, باقی ساری مخلوق نہیں جانتی ہے. وسع کرسیہ السماوات, میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں, وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. کرسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہم کو ملتی ہے, ابن عباس فرماتے ہیں صحابی, الکرسی موضع القدمین والعرش لا يقدر احد قدره. ذہبی نے العلو میں اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں, اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ میں, کہتے ہیں کہ کرسی قدم رکھنے کی جگہ ہے, کرسی قدم رکھنے کی جگہ ہے, اور عرش اللہ کے سوا نہیں جانتا اس کو اس کی حد کیا ہے. یعنی معلوم ہوا کرسی الگ ہے اور عرش الگ ہے, کرسی الگ ہے عرش الگ ہے, دونوں میں کیا ریلیشن ہے, دونوں میں کیا بڑا ہے؟ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے کیا ہے؟ کرسی. اور عرش کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کتاب العرش میں ذکر کیا ہے, اور امام الذہبی نے العلو میں بھی اس کو ذکر کیا ہے, کہتے ہیں مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ. ساتوں آسمان اور سارے ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک حلقہ, چاہے انگوٹی کہیں یا کنگن کہیں آپ اس کو, ایک حلقہ ایک بڑے میدان کے اندر پھینک دیا گیا. کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان ایسے ہیں کہ گویا ایک بڑے میدان میں ایک حلقہ پھینک دیا گیا ہو. اور وہ فضل العرش علی الکرسی کا فضل تلک الفلات علی تلک الحلقہ, کہتے ہیں ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹی کی طرح ہیں جو میدان میں پڑی ہوئی ہے, اور وہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے وہی میدان کے اندر جو ہے ایک انگوٹی پڑی ہوئی. عرش اتنا بڑا ہے, بتائیے عرش کتنا بڑا ہو, اتنا بڑا عرش. اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب العرش میں ذکر کیا ہے. کیوں اللہ نے بیان کیا؟ اللہ نے اس لیے بیان کیا تاکہ اللہ کی عظمت سمجھنے کے لیے پہلے مخلوق کی عظمت سمجھ لیں. اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ اتنا بڑا ہے, آسمان ساتواں آسمان, ان سے بڑی کرسی, ان سے بڑا عرش. اللہ کی کرسی ایسی ہے, موضع القدمین, قدم رکھنے کی جگہ ایسی ہے. اللہ کی صفات کے بارے میں ہم اپنی عقل سے کلام کرتے ہیں نہیں, اپنی فلسفی ہم کو ایسا آتا ہے تب پڑھے ہم گھر پہ رکھو. اللہ کے بارے میں اتنا ہی ماننا ہے جتنا اللہ نے بتایا. اللہ جیسا ہے ویسا ہے. اللہ کو مخلوق کی طرح ماننا صحیح ہے نہیں, اللہ ہماری طرح ہے نعوذ باللہ نہیں. اللہ کیسا ہے اللہ ہی کو معلوم. اللہ تعالی نے جتنا بتایا اتنا ماننا یہی ایمان کے لیے لازم ہے. تو کرسی قدم رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جیسے بادشاہ قدم رکھتے ہیں. اتنی حقیر جگہ, اتنی چھوٹی جگہ, یہ آسمانوں کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے, جیسے میدان میں انگوٹی پڑی ہوئی آسمان ہے اور کرسی اتنی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہوگی جو عرش سے بھی اوپر ہے, اللہ کتنا عظیم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کرسی کے بارے میں بتایا کہ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے, اور ولا یؤدہ حفظہما, اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سنبھالنے سے, ان کی حفاظت کرنے سے تھکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. آج میں کیا اللہ کتنا تھکتا ہوگا نا, اتنے آسمان اتنی زمین اور لوگوں کا کھانا پانی, میں صبح سے شام جا کے کتنا اللہ کتنا تھکتا ہوں پوری دنیا سنبھال کے. جاہل آدمی ایسا کہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا, اب بابا کو بولو آپ, ایک اور پیشنٹ ہے, اے وہ تھک گیا ہوا صبح سے شام تک, یہ جن نکالتے بیٹھو گے تمہارے تھک جاتے بابا. مرید بھی بولتا آپ باہر جاؤ, رات کا ٹائم اب لاؤ, تمہارے کڑے رکھو صاحب اندر قبر کے پاس, اب بابا کا ٹائم آرام کا ہے, بزرگ کا ٹائم, تھک جاتا ہے. وہ تو تھکتے بھی نہیں, وہ تو قبر میں ہی ہے ابھی, ایک دم ہی تھک گئے ہوئے, دنیا میں ہی نہیں ہو, تو حیات ہی نہیں ہو, تو موت آ چکی ہے. ہمارا عقیدہ نہیں کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے, ہم صرف شہداء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس زندہ ہے, اور انبیاء جو اپنی قبروں میں حیات ہے لیکن برزخی حیات, دنیاوی نہیں, دنیاوی نہیں, برزخ کی حیات ہے, اللہ ہی جانتا کیسا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت سے تھکتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کو, اور ہم وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, تھکن نے ہم کو چھوا تک نہیں. اللہ نہ ان کی تخلیق سے تھکا ہے نہ ان کی حفاظت سے اللہ تھکتا ہے. تھکن عیب ہے, اللہ کی ذات کے لیے عیب مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس عیب کا حامل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہمیشہ سے چلا رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دسویں بات, اور وہ العلی ہے العظیم ہے. العلی علو سے ہے, علو کے معنی اونچا ہونا اوپر. اللہ تعالیٰ کے علو کی دو صفات, دو قسمیں ہیں, ایک علو ذات اور دوسرے علو صفات. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے. کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کدھر؟ بعض لوگ بولتے ہیں ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے کا مطلب کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے, ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, ورنہ آپ کو بولنا پڑے گا کوئی پوچھے آپ کی جیب میں ہے کیا؟ ہاں جیب میں بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. بت میں ہے کیا؟ بت میں بھی ہے, ہر جگہ ہے نا, بت کے پیٹ میں بھی ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا جو ایسا کہتے ہیں ان سے پوچھو مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا کیا؟ عیسیٰ تھے, اللہ تھا, ہر جگہ ہے نا, تو پیٹ میں بھی تھا, بول کیا ہوگا؟ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا اللہ کہاں ہے. اللہ نے بتلایا الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہوا. اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اللہ عرش کے اوپر, سورہ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے بیان کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن, رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے, رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے, رحمان جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے گا. تم پر کون رحم کرے گا؟ جو آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے, نیچے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اوپر ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی اوپر ہے, کہ اللہ کی کوئی صفت نیچے والی نہیں ہے, ہر صفت اعلیٰ ہے. ہر صفت کیسی ہے؟ ایسی کوئی صفت نہیں ہے اللہ اپنی یہ صفت صحیح نہیں لگتی ہے, نعوذ باللہ. اللہ میں کوئی عیب کی صفت نہیں ہے, نہ ایسی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی سب صفت اچھی لیکن یہ صفت میں فلاں اللہ سے بڑھ کے. مثلا رحم کی صفت میں اکثر اوقات انسان بزرگوں کو اللہ سے بڑھا دیتا ہے. اس کو یاد رکھیں کہ اللہ معاف نہیں کریں گا. بزرگ کے پاس جواری کبابی شرابی سب جاتے, بزرگ سب کو سمیٹتے, اللہ اپنی نہیں سنتا. بزرگ بہت رحم والے, بابا کی قبر پہ جاؤ سب کے کام بناتے, سب کی سفارش کرتے اللہ کے پاس, بہت رحم والے ہیں. ان کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا ہے, یہ رحم والے ہیں, سب کو عطا کرتے ہیں. لیکن اللہ گنہگار کی نہیں سنتا. اللہ تو اللہ کیسا, اللہ کی رحمت محدود اور بزرگ کی رحمت شامل کرنے والی سب کو. تو یہ کیا ہوا؟ رحم میں بزرگ کو اللہ سے بڑھا دیا. بزرگ سب کو سمیٹتے, اللہ نہیں سمیٹتا سب کو. تو اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو کسی کے مقابلے میں نیچے ہو, اللہ کی ہر صفت اوپر ہے سب سے. اسی لیے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر ہے. اللہ کی ہر صفت ہائی لیول کی ایک دم. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وللہ المثل الاعلى, اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے, اللہ کے لیے سب سے اونچا اگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں سب سے کیا ہے؟ اونچا ہے. وہو العلی لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح اللہ کے مثل کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, اسی لیے عظیم اور علی, اللہ کا علو اور اللہ کی عظمت, یہ رکوع اور سجدے میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں, یہ کتنا اہم ہے. رکوع میں کیا بولتے؟ سبحان ربی العظیم. سجدے میں کیا بولتے؟ سبحان ربی الاعلی. یہ دونوں صفات اللہ کی بہت اہم ہیں, علو اور عظمت. اللہ عظمت والا ہے, اونچا ہے صفات کے اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ احترام کا حقدار ہے, سب سے بڑا ہے اور اونچا ہے سب سے. اسی لیے سب سے نیچا جب بندہ ہوتا ہے تو کیا بولتا؟ ناک کو زمین کے ساتھ ملا کے، کان زمین سے قریب کر کے، منہ زمین سے نزدیک کر کے کیا بولتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے. اور رکوع میں جا کے کیا بولتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا کے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، سبحان ربی العظیم. اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم آیت کو ختم کیا کس لفظ پر؟ وہو العلی العظیم. یہ آیت بھی کیسی؟ سب سے عظیم ہے قرآن میں. اور ختم بھی اللہ نے کس لفظ پر کیا؟ اللہ بھی کیسا ہے؟ وہو العلی، سب سے اونچا ذات و صفات کے اعتبار سے. اور سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ 10 باتیں اللہ نے اپنے بارے میں بتلائی ہیں قرآن کریم میں. اس میں 5 نام ہیں، اللہ ہے، الحی، القیوب، العلی، العظیم. اس میں 5-6-7 باتوں سے اللہ نے انکار کیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ یعنی سوتا نہیں ہے، نہ اس کو نیند آ گھیرتی ہے، نہ اونگ آ گھیرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کا کوئی مالک نہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. یہ ملکیت کا کمال ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر. اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے، اس کے اوپر کچھ چیز بھاری نہیں ہے، ان کا سنبھالنا بھاری نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نام ذکر کیے، اپنی صفات اور بڑائی ذکر کی، اور جو عیوب مخلوقات میں ہوتے ہیں بتایا کہ اللہ کے لیے عیب زیبہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اوپر ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے اونچی، سب سے عظمت والی آیت ہے. اگر یہ سمجھا تو آدمی اس کے پیچھے بھاگے گا نہیں، لیکن یہ نہیں سمجھا تو پھر سب کے پیچھے بھاگے گا. اس لیے عقیدے کی اصلاح اپنی عزت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. عقیدے کی حفاظت عزت کی حفاظت ہے. عقیدہ خراب، عزت خراب. دیکھیے جوتے کھا کے بھی بابا نے جوتا مارے، آپ بابا نے جوتا مارو کیسا برا برا کے منہ پہ لگا دے، میرا منہ ابھی نور آنے والا. جوتا پھینک کے بابا نے مارا، جا کے سیدھا یہاں لگا، اور بابا کا جوتا اور تیرا گال، واہ کیا کمال ہے. اب عزت آئیں گی، تیرا چہرہ ایک دم نورانی دکھ رہا تھا، کتنا اچھا. کیا نورانی؟ جوتے کھا کے نورانی. اس کے لیے نور چاہیے تھا، پیشانی اللہ کے آگے جھکا کے نورانی چہرہ بنا ہے. اسی لیے قیامت کے دن مومن کا چہرہ، اس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، روشن ہوں گے. کیسے؟ وضو کے اثر سے. وہ نور دیا چھوڑ کے، یہ نور کے پیچھے پڑا، جو نہ اس کو دکھتا نہ دوسرے کو دکھتا، خالی دل کا نور ہے، سوچنے کا نور ہے ایسا ہوں گا، خواب کا نور ہے، کچھ نور نہیں ہے. دل میں بولتا اور لگا وہ جو لگا وہ کچھ بھی اوپن اپنے بابا نے کیا ہوتا، میرا کچھ تو گناہ رہے گا بولتا، تیرے اندر ہی کچھ خرابی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف حاصل کرنے کی اور صرف اللہ کا بندہ بن کے جینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ایک ہی زندگی ہے، ہم ایک ہی ہیں، تو ایک آدمی ایک ہی کا غلام بنے، 10 کا کیوں بنے؟ 10 کا کیوں بنے؟ ایک ہی اللہ کا غلام بن جائے، بندہ بن جائے، یہ اس کے لیے عزت کی چیز ہے. ورنہ در در کی ٹھوکریں کھانا اس کے لیے ذلت سے، اس سے بڑی ذلت ہے، دنیا کی بھی ذلت اور آخرت کی بھی ذلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بقیہ رات عبادت میں گزاریں، زیادہ گفتگو اور یہاں وہاں کی باتیں کرنے ایران توران کی بجائے اپنی عبادت میں صرف کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے.